الرحمن الرحيم. باب الخمر من العنب وغيره. به قال حدثني الحسن بن صباح قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا مالك هو ابن مغول عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لقد حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء. به قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عبد ربه بن نافع عن يونس عن ثابت البناني عن أنس قال حرمت علينا الخمر حين حرمت وما نجد جانب المدينة خمر الأعناب إلا قليلا وعامة خمرنا البصر والتمر. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن أبي حجان قال حدثنا عامر بن عمر رضي الله عنهما قال قام عمر رضي الله عنه على المنبر فقال أما بعد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقلة. باب نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر. وبه قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت أشقي أبا عبيدة وأبا طلحة وأبي بن كعب من فضيخ من ذهب وتمر فجاءهم آت فقال إن الخمر قد حرمت، فقال أبو طلحة قل يا أنس فهرقها، فهرقتها. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن أبيه قال سمعت أنس قال كنت قائما على الحي أسقيهم عمومتي وأنا أصغرهم الفضيخة، فقيل حرمت الخمر فقالوا أكفئها فكفأتها. قلت لأنس ما شرابهم؟ قال رطب وبصر. فقال أبو بكر بن أنس وكانت خمرهم، فلم ينكر أنس. وحدثني بعض أصحابي أنه سمع أنس بن مالك يقول كانت خمرهم يومئذ. حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا يوسف أبو معشر البراء قال سمعت سعيد بن عبد الله قال حدثني بكر بن عبد الله أن أنس بن مالك حدثهم أن الخمر حرمت والخمر يومئذ البصر والتمر. باب الخمر من العسل وهو بالبط وهو البطع. وقال معن سألت مالك بن أنس عن الفقاع فقال إذا لم يسكر فلا بأس به. وقال ابن الدراوردي سألنا عنه فقال لا يسكر لا بأس به. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن البطع فقال كل شراب أسكر فهو حرام. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع وهو شراب العسل، وكان أهل اليمن يشربونه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شراب أسكر فهو حرام. وعن الزهري قال حدثني أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنتبذوا في الدباء ولا في المزفت. وكان أبو هريرة يلحق معهما الحنتم والنقيب. باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب. وبه قال حدثني أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا يحيى بن أبي حيان التيمي عن الشعبي عن ابن عمر رضي الله عنه قال خطب عمر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء: العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل، والخمر ما خامر العقل. وثلاث: وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارقنا حتى يعهد إلينا عهدا: الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. قال قلت يا أبا عمرو فشيء يصنع بالشند من الأرز؟ قال ذاك لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال على عهد عمر. وقال حجاج بن حماد بن أبي حيان ما كان العنب الزبيب. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي الشفر عن الشعبي عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه قال الخمر تصنع من خمسة: من الزبيب والتمر والحنطة والشعير والعسل. بعض ما جاء في من يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه. وقال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثنا عطية بن قيس الكلابي قال حدثنا عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال حدثني أبو عامر أو قال أبو مالك الأشعري والله ما كذبني، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم لحاجة فيقولون ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسح آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. مدینہ منورہ میں اور مکے میں بلکہ عرب میں عام طور پر جن چیزوں سے شراب بنتی تھی ان کا بیان کر رہے ہیں اور اس کے ضمن میں اس مضمون کو بیان کر رہے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ جن کا نام آ گیا ہو حدیث میں صرف وہی شراب حرام ہے ویسی بات نہیں بلکہ جن کا نام آیا وہ بھی حرام ہے اور جن میں ان کا وصف آ گیا وہ بھی حرام ہے. اس مسئلے میں اختلاف رہا ہے بعض علماء کے درمیان کہ جو اصلی شراب ہوتی ہے وہ کیا ہے. ایک ہوتا ہے شراب اور ایک ہوتا ہے شراب کا حکم. بعض دوسری چیزیں شراب تو نہیں ہے پوری لیکن شراب کا حکم ان پر لاگو ہوتا ہے. اور اس فرق کی بنیاد یہ ہے کہ شراب کا حرام ہونا نفس قطعی سے ثابت ہے, قرآن پاک سے ثابت ہے, حدیث سے ثابت ہے. جو چیز نفس قطعی سے ثابت ہے اس کا انکار کفر ہے. تو جس پر لفظ خمر بولا جاتا ہے عربی میں اس کا انکار کفر ہے. خمر کے علاوہ اور جو چیزیں ہوں گی اور اس میں نشہ پایا جاتا ہے اگر کوئی اس کا انکار کر دے نہ مانے کہ یہ بھی حرام میں نہیں مانتا تو آیا اس پر کفر کا حکم لگائیں گے یا نہیں لگائیں گے. یہ ایک اختلاف کی بنیاد تھی اصل میں. اور جب اس پر اثر پڑا تو پھر اور دوسری چیزوں پر بھی پڑا. فقہا نے اس بارے میں یہ فرمایا ہے کہ حرام ہونے میں تو وہ بھی صاف ہیں صریح ہیں جن میں جو عرب میں پائے جاتے تھے اس نام کے ساتھ پائے جاتے تھے اور وہ بھی جو عرب میں نہیں پائے جاتے تھے دوسری دنیا میں بنائے جاتے ہیں اور دوسری چیزوں سے بنائے جاتے ہیں. البتہ کفر کا حکم لگانے میں احتیاط کی جائے گی اس دوسری قسم میں جس پر خمر کا اطلاق نہیں آتا. خمر کے حکم کا خالی خمر کا حکم اس پر اپلائی ہوتا ہے اور خمر کے نام میں وہ شامل نہیں ہوتے ہیں تو ان کے انکار میں کفر کا حکم لگانے میں احتیاط کی جائے گی. بقیہ حرمت میں سب عام, حرام ہونے میں سب عام. اس کی تھوڑی تفصیل آپ سنانا چاہ رہے ہیں. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت شراب حرام کی گئی تو مدینے میں جس کو خمر کہتے ہیں وہ نہیں پی, یعنی جس کو عام طور پر خمر جو ہے وہ عنب یعنی انگور سے بنتی ہے. سب سے اول نمبر کی کا لفظ جو خمر کے لیے بولا جاتا ہے وہ انگور سے بنائی جانے والی شراب کے لیے بولا جاتا ہے. پھر یہ نہیں تھی اس وقت مدینے میں. نہیں تھی کا مطلب یہ ہے کہ عام طور پر نہیں تھی, چنانچہ دوسری حدیث میں اس کی وضاحت آ رہی اسی کو بتا رہے. حرمت علینا الخمر حین حرمت. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شراب ہم پر جب حرام کی گئی جس وقت میں کہ وہ حرام کی گئی ماں نہ جی دو اور ہم کو ہمیں وہ ملتی بھی نہیں تھی اس وقت, یعنی مدینہ منورہ میں موسم نہیں تھا اس کا. الا قلیلا بہت ہی کم تھی, یعنی کسی کے یہاں ہو تو ہو نہ عام طور پر نہیں تھی. وعامت خمرنا البسر والتمر. عام طور پر اس وقت مدینہ منورہ میں جو شراب اویلیبل تھی وہ کھجور کی دو قسمیں ہوتی تھیں, ایک بسر اور ایک تمر. عام طور پر بسر جو ہے وہ بالکل خشک اور خراب کھجوروں کو بولا جاتا ہے اور تمر جو ہے یہ مکمل کھجوروں کو بولا جاتا ہے. ایک تعریف یہ بھی کی گئی ہے کہ بسر کہتے ہیں کھجوروں میں جب سرخی آ جاتی ہے سبزی کے بعد اس کو, یعنی اس کا مطلب جو ہوا کہ پکنے سے پہلے کی حالت اس سے بھی بنا لی جاتی تھی. تو معلوم یہ ہوا کہ جس وقت یہ حکم نازل ہوا تھا اس وقت تو کھجور کی پائی جاتی تھی تو بھی حکم نازل ہوا. تو شراب کی تو شراب میں یہ خیر نہیں ہے کہ وہ انگور کی ہی بنی ہوئی ہو تو حرام ہے ورنہ نہیں ہے, جبکہ مدینہ منورہ میں اس وقت انگور کی تھی بھی نہیں, وہ تو تھی ہی کھجور کے لوگوں کے پاس. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں مضمون ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر تشریف فرما ہوئے اور اما بعد فرمایا, یعنی حمد و ثنا کے بعد اما بعد کہا. اما بعد جو ہے اما بعد کے اصل معنی ہیں اللہ تعالیٰ کی حمد اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے. اما بعد اس معنی کو دیتا ہے اور یہ سنت ہے اپنے بات میں اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں اور حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم میں فصل کرنے کے لیے, بیچ میں حد قائم کرنے کے لیے کہ یہاں تک جو ہے وہ تو ہر بات کی تمہید ہے, وہ اس کے بعد میں ہر موقع کی بات الگ الگ ہے. تو انہوں نے اما بعد کہا, اما تفصیل کے لیے, تفصیل یہ ہے اس کے بعد حمد و ثنا کے بعد, بعد کے بعد کا جو لفظ ہے وہ محذوف ہوتا ہے عربی میں. پھر فرمایا نزل تحریم الخمر وہی من خمسۃ, خمر کی جو حرمت نازل ہوئی ہے وہ پانچ چیزوں سے بنتی ہے. یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا, انگور سے, کھجور سے, شہد سے اور گیہوں سے اور جو سے. یہ پانچ چیزوں کی جو شراب ہوتی ہے اس کو خمر کہتے ہیں. پھر اس کے بعد فرمایا کہ والخمر ما خامر العقل, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فتویٰ دیا, فرمایا خمر وہ ہے جو عقل کو بجا دے. یعنی یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ ان پانچ پر ہی خمر کا حد مت کر دو, اس کے پانچ سے جو بنے گی وہی شراب ہوگی. یعنی ہر وہ مشروب جس کے اندر نشہ آ گیا ہو اور جس کے استعمال کے بعد میں عقل کو چھپا لے وہ, کیونکہ نشہ جو ہوتا ہے وہ اصل میں عقل کو چھپا لیتا ہے, عقل پر غالب آ جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آدمی شعور کھو دیتا ہے اور بے عقلی کی باتیں کرتا ہے اور بے عقلی کی حرکتیں کرتا ہے, بے عقلی کے کام کرتا ہے. والخمر ما خامر العقل, یہ ہے عمر نے فرمایا کہ خمر اصل وہ ہے جو عقل کو چھپا لے, اور حرام جو کی گئی ہے وہ خمر کی گئی ہے. تو جو ان پانچ چیزوں سے بنے گی وہ بھی خمر ہے, اور جو نشے کا کام کرے وہ بھی خمر ہے. وہ حضرت عمر نے یہ بات ارشاد فرمائی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ کنت اشفی ابا عبید و ابا طلحہ و عبید بن کعب من فضیق ذهب و تمر. انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں ابو عبیدہ کو, ابو طلحہ کو, عبید بن کعب کو کھجور کی, اور پکے کھجوروں کی اور گدرے کھجوروں کی جو فضیق ہوتی ہے شراب ہے وہ پلا رہا تھا, دسترخوان پہ وہ سپلائی کر رہا تھا, سرو کر رہا تھا. فجاء اہم آتن, ایک آنے والا آیا اور اس نے اعلان کیا ان الخمر قد حرمت, شراب جو ہے وہ حرام ہو گئی. انداز آتا حضرات صحابہ کو, کیونکہ اس سے پہلے یہ نازل ہو گئی تھی کہ فی منافع للناس, فی اسم کبیر و منافع للناس, نقصان بھی ہے اس میں فائدے بھی ہیں. یہ بھی آیت اتر گئی تھی اس وقت تک کہ نشے کی حالت میں نماز مت پڑھا کرو, تو اندازہ ہو رہا تھا کہ سفر کدھر ہے, بات کا اندازہ تھے ان لوگوں کو کہ اللہ پاک شاید اس کی حرمت نازل فرما دیں, لیکن ابھی حرمت بھی نازل نہیں ہوئی تھی, اس لیے جو ہے عام طور پر اس کے ماننے تھی. تو حضرت ابو عبیدہ ہیں, ابو طلحہ ہیں, عبید بن کعب ہیں, یہ حضرات کو انس بن مالک جو ہے نا وہ شراب فرق کر رہے تھے, پلا رہے تھے. ایک آدمی آیا اس نے کہا کہ صاحب شراب تو حرام ہو گئی. ابو طلحہ نے فرمایا کہ قم یا انس, انس اٹھو, انس بیٹے ہیں ابو طلحہ کے, اصل شہزادے ہیں. فحرقھا, بس سب بہا دو. فحرقھا, میں نے سب کو بہا دیا. یہ حضرت صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کا مزاج ہے, اور یہ چیز سوچنے سے تعلق رکھتی ہے کہ کیا ان میں اطاعت تھی. اس کی تشریح میں شاہد فتح الباری جو ہیں, حفیظ ابن حجر اسقلانی جو بخاری کے اشارے ہیں, بہت سی روایتیں اس موقع کی انہوں نے نقل فرمائی ہیں. اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ صحابہ نے یہ نہیں پوچھا کہ تحقیق کر لیتے ہیں, ٹھہرو تحقیق کر لیتے ہیں, یہ کب یہ بھی نہیں کہا. ایک آدمی کی خبر پر اعتماد, خبر واحد کو قبول کر لینا, ایک کی خبر کو قبول کر لیا کہ جب حرام ہو گئے تو بس ٹھیک ہے, ایک نے کہا تو جھوٹ تھوڑا ہی بول رہا ہے. خبر واحد مقبول ہوتی ہے. اور دسترخوان لگا ہوا تھا, دسترخوان پر شراب رکھی ہوئی تھی, اور مالک الیہم رؤوسہم, یہ بھی لفظ ہے, یعنی شراب جو ان کے سامنے رکھی گئی تھی تو وہ اس کو لینے بھی لگے تھے اپنے ہاتھ میں. جب ان کے سامنے رکھی گئی تھی تو وہ اس کو بس لینے ہی لگے تھے. ایک آدمی داخل ہوا اور اس نے کہا کچھ تم نے سنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا ہوا؟ تو کہنے لگے تم نے نہیں سنا, تو بات ہوئی نہیں. کہنے لگے جی ہاں شراب جو ہے وہ حرام ہو گئی ہے. بس اسی حالت میں وہ رک گئے. اور سب نے کہا کہ نوہی عن الخمر, جب یوں کہا گیا کہ نوہی عن الخمر, خمر سے روک دیا گیا ہے, تو صحابہ نے کہا انتہائی نہ, بس ہم رک گئے, بس ہم رک گئے. اور اسی وقت اس کو بہا دیا گیا. اور ایک صحابی جو ہیں وہ اعلان کرتے ہوئے گھروں میں پھر رہے تھے مدینہ منورہ میں کہ شراب حرام ہو گئی, شراب کی حرمت نازل ہو گئی, شراب کی حرمت نازل ہو گئی. بس جس جس کے گھر میں اطلاع آواز جاتی تھی وہاں سے شراب لڑک جاتی تھی, جس برتن میں بھی رکھی ہوئی ہوتی تھی اس کو ڈال دیا جاتا تھا. گھروں میں سے نکل کے باہر روڈوں پہ بہنے لگ گئی شراب, سڑکوں پہ بہنے لگ گئی. سڑکیں ایسی پختی تو تھی نہیں, جسے بارش کا پانی بہتا ہوا نکل آتا ہے ویسے نکل آ رہا تھا وہ زمین کے اوپر. ان کو معلوم تھا کہ حرام کا مطلب یہ کہ پھر ہاتھ نہیں لگا سکتے اس کو, یعنی ابھی اس مرتبہ بہا دیا ہے تو یہ نہیں کہ صبح پی لیں گے کل پی لیں گے وہ قصہ ختم, ہمیشہ کے لیے ختم. اور عادی لوگ شراب تو عادت کی چیز ہوتی ہے, اس کی عادت ہوتی ہے, لذت الگ ہے, اس کے بعد غم غلط ہونا الگ ہے, پھر اس کے بعد اس کی صحت پر جو کچھ بھی خوشگوار اثر محسوس کرتے ہوں وہ الگ ہے. بس ایک دم جو ہے رک گئے صاحب. اسلام کا تربیت کا مزاج اصل یہی ہے, وہ یہ ہے کہ پہلے استعداد خوب پیدا کی جائے اور پھر بات سامنے رکھی جائے. استعداد کے بعد بات جو ہے نا قبول کر لیتا ہے آدمی, اگر استعداد نہ پیدا کی جائے تو نہیں. دنیا میں کتنی چیزیں چاہے نقصان کی ہوں چاہے فائدے کی ہوں, اگر ابتلاء عام ہو گیا, لوگ اس میں مبتلا ہیں یا لوگ کسی مصلحت کی وجہ سے اس کو اپناتے ہیں, تو دنیوی نفع نقصان کی بیس پر ان کو روکا نہیں جا سکتا ہے. یہ قاعدہ ہے, یہ نیچر ہے انسان کا کہ وقتی نفع نقصان کی بیس پر ان کو روکا نہیں جا سکتا. وہ تو آخرت کا جو نفع نقصان ہے وہ سامنے لایا جائے اور اللہ کی رضا اور ناراضگی جو ہے وہ سامنے لائی جائے تو بڑی سے بڑی چیز سے آدمی رک سکتا ہے. اگر وہ عقیدہ نہ ہو آنکھوں کے سامنے, بلکہ اس کا الٹا یہ عقیدہ ہو کہ نہیں آخرت میں تو سب پہلے سے بخشا گیا ہے, جو چاہے تم کرو, کسی بڑے نے تمہاری طرف سے بخشوا لیا ہے سب کو, اور تمہارا تو اپنا کام ہی ہے کہ تمہاری چھٹی ہو گئی, تو پھر تو یہ برائی رکنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ جتنا چاہے لکھ لیں اور جتنی چاہے پابندیاں لگا لیں, بلکہ جس چیز پر آپ پابندی لگائیں گے, جس چیز کو آپ لیگل سے انلیگل کر دیں گے, وہ لیگل راستے جو ہے نا وہ لمیٹڈ ہوتے ہیں, انلیگل راستے جو ہے نا وہ انلمیٹڈ ہوتے ہیں. تو جو چیز لیگل سے انلیگل میں جاتی ہے تو پھر وہ اپنا پھیلاؤ زیادہ کر لیتی ہے. چنانچہ اس کا تجربہ بہت سے ملک کر چکے ہیں, خود شراب کے نقصان کو سامنے رکھ کر بہت سے ملکوں نے کوشش کی کہ بھائی اس کو ختم کیا جائے, اس کو بند کیا جائے, پابندی لگا دی. کسی زمانے میں امریکہ میں بھی اس کی کوشش کی گئی تھی کہ بھائی یہ بہت نقصان پہنچا رہی ہے اس کو ختم کرو. چند سالوں تک انہوں نے اس کے اوپر بہت سی پابندیاں لگائیں تاکہ کم سے کم ہو سکے. پھر بعد میں جب اس کی انکوائری کروائی گئی تو پتہ چلا کہ جس وقت یہ لیگل تھا اس وقت جتنی بنتی تھی اور خراب بکتی تھی, اب انلیگل دور کے اندر اس سے 10 گنا زیادہ بنتی ہے اور 10 گنا زیادہ پی جاتی ہے. ہر چیز میں یہی ہے, صرف مادی نفع دنیاوی نفع کی وجہ سے جرائم اور کرائم کو نہیں روکا جا سکتا ہے. ایک آدمی پر جب کسی چیز کا جنون سوار ہوتا ہے کسی غلطی کا, اور اس کی غلطی کی سزا میں آپ نے اس کو 6 مہینے کے واسطے جیل میں ڈال دیا, تو اس جنون کے مقابلے میں 6 مہینے کی سزا کوئی چیز نہیں ہے. جو اس وقت اس کو جوش اٹھتا ہے تو انہیں بولتا ٹھیک ہے 6 مہینے جا کے آرام کر کے آئیں گے, اس میں کیا ہے, بیٹھ جائیں گے, 6 مہینے کی کوئی بات نہیں. 1,000-10,000 کسی کے جرمانے پہ ڈال دیے تو کہتا ٹھیک ہے دیکھا جائے گا کر لیں گے. لوگوں کو انسانوں کو غلطی سے باز رکھنے کے لیے دنیا کے قاعدے قانون اور پولیس اور عدالت یہ کبھی بھی قابو نہیں پا سکتے. پولیس اور عدالت کا نظام بہت اچھی چیزیں ہونا چاہیے, لیکن یہ جب تک فرد میں عقیدہ آخرت نہ ہو قابو میں نہیں آتا. یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ پولیس کی بھرتی کرتے ہی رہنا پڑتا ہے اور عدالت کا نظام بڑھاتے ہی رہنا پڑتا ہے. ایسی پولیس اور ایسا عدالتی نظام کچھ بھی نہیں تھا ابتدائے اسلام میں. عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ 2.5 سال جو ہے نا انہوں نے حکومت کی, اور جہاں پر وہ رہتے تھے وہی قاضی بھی تھے وہی جج بھی تھے. وقت مقرر کیا ہوا تھا مسجد میں لوگوں کے فصل خصومات کا فیصلہ کرنے کا, تو اس 2.5 سال میں 25,000 فیصلے کیے. بس مسئلہ اسلام کی خصوصیت یہ کہ فیصلے میں دیر نہیں لگاتے. یہ بس یہ ہے کہ صاحب اس کا مقدمہ ہے کس کا, فوجی عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا, جناب چل رہا ہے. آدمی سنتے مر گیا, اب سماعت کے واسطے اس کا بیٹا جا رہا ہے حاضری کے واسطے. بیٹا مر گیا تو پوترے کے بارے میں جو ہے نا فیصلہ ہوا, اور بعض وقت فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ جو مر گیا ہے نا اس کو 25 سال کی سزا. بعض اوقات آدمی 80 سال کا 60 سال کا 70 سال کا ہوتا ہے اس کو 50 سال کی سزا 55 سال کی سزا جیسا اس کا جو جرم ہے وہ 55 سال کی سزا کا ہے عمر کیا ہے وہ تو عمر 80 سال ہے
ٹھیک
ہے اب اس کی مرضی ہم نے تو فیصلہ یہ دیا ہے باقی یہ کہ اب جیے گا تو اتنے سزا بھگتے گا نہیں جیے گا تو اس کی مرضی کل ہی مر جائے چھٹی لے لے اور قطع نظر اس سے کہ یہ چیز میں کتنی یہ وہ ہے اصل بات یہ ہے کہ اس سے جرائم قابو میں نہیں ہے اس لیے مذہب جو ہے وہ اس کے بغیر انتظام نہیں ہو سکتا صحیح مذہب کے بغیر برائیاں یا پھر یہ کہ برائیوں کو لیگل کر دیا جائے لوگوں نے اصل میں یہ طریقہ اختیار کیا پھر لوگوں نے سوچا کہ یوں کنٹرول نہیں کر سکتے برائیوں پر یوں کر سکتے ہیں کہ اپنا قانونی برائی کا بنا لو تو بس یہ کہ لوگ سارے ہمارے قانون پہ عمل کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے قانونی برائی کا بنا دیا اور یہ جو ہے قانون اگر برائی کا بنا دیا جائے تو یہ ہمیشہ نہیں چل سکتا کیونکہ انسانوں میں انسانیت جاگتی رہتی ہے انسانوں میں ضمیر جو ہے وہ زندہ ہوتا رہتا ہے وجہ اس کی ہے کہ ایک مرتبہ جو انسان کا ضمیر مر چکا ہے تو وہی انسان سے اگلا سابقہ نہیں ہوتا جنریشن تو نیا آتا رہتا نا تو اس میں سعید اور شقی دونوں ہوتے ہیں اس لیے ایسی چیزیں چلتی بھی نہیں ہیں پھر اس میں بدنظمی پھر پیدا ہوتی ہے اتنی چیزیں ہیں آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ بات ملیں گی تو یہ چھوٹے بچوں سے لے کے بڑوں تک اور مردوں سے لے کے عورتوں تک اور ہر علاقے کے ہر زبان کے ہر کلچر کے ہر تہذیب کے ہر لیول کے لوگوں میں یہی بات ہے بلکہ مشہور یہی ہے کہ الانسان حریص فیما منعہ انسان حریص ہو جاتا ہے اس چیز کا جس سے اس کو روکا جاتا ہے یہ پتا چلے کہ بھائی اس کو مت کرو تو انہیں سوچتا ہے کہ کچھ ہے گڑبڑ اس میں ضرور اس کو تو کر کے دیکھنا ہی چاہیے بچوں کو آپ دیکھیں گے کہ شرارت میں 4 کھلونے رکھے اور 1 کھلونا دینا نہیں چاہ رہے ہیں تو اس کو 4 سے بحث نہیں اس سے بحث ہے جو آپ نہیں دینا چاہ رہے ہیں وہ دیجیے مجھے وہ ادھر ہاتھ مت ڈالا ادھر ہاتھ مت ڈالو نہیں وہ تو اس کو سالن میں ہاتھ ڈالنے سے دلچسپی ہے ہر انسان حریص فی ما منع اسلام نے یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کا خوف آخرت کی فکر مرنے کے بعد عمل کا نتیجہ اس کا فہم دیا اور اس کا عقیدہ اتنا مستحضر کیا کہ اب ہر آدمی جو ہے اپنے عمل کے بارے میں خود سے فیصلہ کرنے والا ہو گیا او اس کا تو نقصان سامنے آنے والا ہے اور وہ بھی بڑا چھوٹے نقصان سے کچھ نہیں ہوتا ایک نماز چھوڑنے کی سزا ایک حقب جہنم ایک نماز کوئی آدمی چھوڑ دے گا تو ایک حقب جہنم میں جلنا پڑے گا اور حقب ہوتا ہے 80 سال کا اور آخرت کی بات ہو رہی ہے تو آخرت کی 80 سال اگر آدمی کو یقین ہو حضور کی اس بات کا کہ نہیں یہ حضور نے فرمایا ہے اور یہ سچ فرمایا ہے بیوقوف نہیں بنایا ہے ویسے مبالغے کی بات نہیں فرمائی ہے ڈرانے کے لیے نہیں کہا بلکہ ایک حقیقت ہے یہ اگر دل میں اتر گئی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق پر کہ آپ کی جو بات ہوتی ہے وہ بالکل صحیح ہوتی ہے اس کا مزاج بننے کے بعد میں آپ کسی قیمت پر نماز نہیں چھوڑوا سکتے آدمی سے کسی قیمت پر نہیں چھوڑے گا اور نماز کے بارے میں اتنا محتاط ہو جائے گا کہ بے احتیاطی ختم ہو جائے گی ہمارے پاس بہنوں کا سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ بہنیں جو ہے کیونکہ ان پر ہر مہینے کچھ ایسا وقت آتا ہے جس میں نماز معاف ہو جاتی ہے پھر اولاد کے سلسلے میں نماز بہت دنوں تک نہیں پڑھ پاتی ہیں تو بے احتیاطی رہتی ہے طبیعت نماز تو شروع ہو جانا چاہیے تھا مثلاً 30 دن میں اور ابھی 40 دن ہو گئے نماز ہی نہیں شروع کیا کر لیں گے ابھی بعد میں کر لیں گے 2-4 روز میں کر لیں گے ارے بھائی ایک نماز بھی اگر مس ہو گئی تو کتنا بڑا لاس ہے اس کی فکر نہیں رہتی تھوڑا سا چھوٹا سا کاروبار ہے تھوڑا سا سفر پیش آ گیا کچھ ایسا پڑھ لیں گے جا کے یہ نہیں سمجھ رہے کہ اگر یہ مس ہو گئی قضا ہو گئی اور قضا پر پکڑ ہو گئی اور حقب کا فیصلہ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا ایک نماز پر خالی آخرت کی جو جزا ہے اور جو سزا ہے وہ دونوں بہت بھاری ہیں سن اور وہ اللہ کے نظام کے تحت میں تو اس نظام کے تحت میں عقیدہ اگر بن گیا اور اس کا یقین دل قبول کرنا شروع کر دیا تو پھر آدمی ہمت نہیں کر سکتا فرائض چھوڑنے کی بھی نہیں کر سکتا اور حرام کے کرنے کی بھی نہیں کر سکتا جتنا وہ مستحکم ہوگا اتنا زیادہ جو ہے عمل کرنا آسان ہوگا وہ نہیں ہے تو 50 راستے انسان کی عقل نکالتی برائی کے واسطے کچھ بھی کر لو آپ کوئی دنیا میں اسپیڈنگ نہیں کرنا بلکہ ہزاروں کتنے قانون بنے ہوئے کیسے سخت سے سخت قانون بنے ہوئے لیکن کوئی بھی آدمی صحیح رفتار سے نہیں جاتا اسی وقت جاتا ہے جب گاڑی والا بھی سامنے لیٹ کر رہا ہو پولیس والا سامنے آ رہا ہو تو سب پیچھے صحیح بالکل برابر جاتے ورنہ کوئی بھی جانے کو تیار نہیں چھپ چھپ کے بیٹھو کچھ بھی کرو اور پیسوں پہ پیسے دیتے رہو کیب والوں کو اتنے ٹکٹ دیتے رہتے ہیں پولیس والے تو کیا کیب والے خاموش ہو جاتے ہیں ان کو جہاں ٹرن کرنا ہے کرتے رہتے ہیں جہاں یو ٹرن لینا ہے ان کو لیتے رہتے ہیں بھائی یہاں مت لو ٹکٹ ملے گا تو ٹھیک ہے ملے گا تو دے دیں گے لیتے رہتے ہیں پیسے انہوں نے عادت بنائی ہوئی ہے پیسے کٹوانے کی انہوں نے عادت بنوائی ہے پیسے دے دینے کی, تو ٹھیک ہے تم لیتے رہو ہم لیتے رہیں گے, مگر چھوڑیں گے نہیں کبھی. وہ تو ایک دوسری چیز ہی آدمی کو جو ہے نا, اگر اس کے بجائے کیوی کا یہ عقیدہ ہو کہ یہ $50 جو ہے نا وہ انڈیا کے پاکستان کے 2,000-2,500 بنتے ہیں, اور یہ 2,500-2,500 جو ہے وہ ایک بعض بعض جگہوں پہ ایک ایک فیملی کا خرچہ ہے, اور ایک فیملی کا خرچہ بلا ضرورت میں ضائع کر دوں گا, اپنی غلطی کی وجہ سے مجھے دے دینا پڑا جرمانے کے طور پر, تو کل قیامت میں اس کی جواب دہی کرنی پڑے گی. یہ عقیدہ اگر مستحضر ہوا نا تو کبھی بھی آدمی یو ٹرن نہیں لے سکتا الیگل, اس کو پتا ہے کہ یہ گناہ ہے کیونکہ اس میں اضاعت مال ہے, ضیاع مال ہے, اپنے مال کا ضیاع ہے, ضائع کرنا ہے اور فضول خرچی ہے, حساب دینا پڑے گا. اللہ تعالیٰ اگر ایک سوال بھی کسی ایک جگہ پہ غیر قانونی طور پر پارک کرنے کے بارے میں, غیر قانونی طور پر گاڑی چلانے کے بارے میں پوچھ لیے کہ یہ تم نے کیوں کیا جس پر تمہیں یہ مال کو خرچ کر دینا پڑا, کیا دنیا میں مسلمان نہیں تھے جس پر تمہارا یہ مال لگ سکتا تھا, وہ ہوگی بات, پھنس جائے گا آدمی. منوکشا حلقہ, جس کو کھودا گیا یعنی جس سے پوچھا گیا کہ ایسا کیوں کیا ویسا کیوں کیا, وہ تو جائے گا کام سے. اور اسی وجہ سے ایسا کیوں کیا ویسا کیوں کیا, اس سوالات کے بھرمار اپنے ساتھ نہیں رکھ لینا چاہیے, کیونکہ اگر یہ سوالات کی بھرمار رہی تو 10-20 میں سے اگر ایک بھی پوچھ لیا گیا تو مشکل ہو جائیں گے, 100-50 میں سے اگر ایک بھی پوچھ لیا گیا تو وہ جتنے کم ہو سکے اچھا ہے, کیونکہ اگر تھوڑے رہیں گے تو ارے اتنے تھوڑے ہیں چھوڑو ایسی بات ہو جاتی, بہت زیادہ ہیں تو اس میں تو بڑا ڈھیر سارا اپنا بنایا ہوا ہے البم, بھائی اس میں سے ایک دو چار سے پوچھو اس کے بارے میں کیا خطہ ہے, تو بس گیا کام سے. اس لیے ایزی نہیں لینا چاہیے کبھی. دنیا میں جتنے قوانین, چوری کے قوانین ہیں اور جنا والا ڈکیتی کے قوانین ہیں, بدکاریوں کے قوانین ہیں, اور جنا والا خلاف قانون مختلف قسم کے بلدیا کے سسٹمز کے اور دوسرے حکمرانی کے قوانین ہیں, سب میں یہی بات ہے لوگوں سے ہوتا نہیں عمل جب تک کہ یہ نظام نہ ہو. اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے عقیدے پر محنت فرمائی, حالانکہ یہ ساری چیزیں خرابی کی تھیں پہلے سے تھیں, لیکن آپ نے ان سب کو چھیڑا نہیں, آپ نے محنت فرمائی عقیدے پر, توحید کی دعوت دی, لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا, اور جب اللہ کی طرف لوگ آ گئے تو ان کو بتا دیا گیا کہ اللہ یہ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے, یہ پسند کرتے ہیں یا نہیں پسند کرتے, بس ہو گئی. اور اتنی ہمت اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو دے دی اپنے تعلق کی وجہ سے کہ آسان بھی ہو گیا ان کو رکنا. چنانچہ یہ ہوا کہ فقط بس ابو طلحہ نے حضرت انس سے فرمایا کہ ہر نے کہا اس کو بہا دیجیے, بس ہر رب تو ہاں میں نے جو ساری بہا دی. یہاں سے ایک اور روایت اسی طرح کی ہے, عبداللہ ابن انس بکر ابن عبداللہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ انس ابن مالک نے ان سے بیان کیا کہ جس وقت شراب حرام ہوئی تو مدینہ مرورہ میں اس وقت بسر اور تمر کی شراب موجود تھی, معلوم ہوا کہ کھجور کی شراب بھی شرابی ہے, جیسے انگور کی شراب شراب ہوتی ہے, جیسے شہد کی شراب شراب ہوتی ہے, جیسے گیہوں کی ہوتی ہے, گنے کی ہوتی ہے, مختلف چیزوں کی ہوتی ہیں. اب دنیا بھر میں مختلف دوسری چیزوں سے جانا جانے لگا, اور اب یہ پتا چل گیا کہ اصل میں یہ ہوتا کیا ہے کسی بھی یعنی مادے کے اندر, تو وہ مادہ کہیں سے بھی نکال لیا جائے تو اس سے جناب الکوہل کا سسٹم پورا دنیا میں آ گیا, چاہے آپ کسی چیز سے بنا لو. پھر تو جس میں یہ صفت آ جائے گی وہ شراب ہے, اور شراب جو ہے وہ حرام ہے, اور جو چیز پر شراب کا اطلاق ہو گیا فقلیلہ ککثیرہ, اس کا تھوڑا بھی اس کے زیادے کے برابر ہے, یعنی اس میں یہ نہیں ہوگا کہ نشے کی مقدار تک پینا منع ہے, ایسا نہیں, بلکہ اس میں غیر نشہ کی مقدار بھی پینا منع ہے. بعض لوگوں کو یہ اشکال ہوتا ہے کہ صاحب پہلے زمانے میں لوگ بیتو کے انداز میں پیتے تھے, غیر مصفہ طریقے پر بنتی تھی, اب تو جناب صحت کے بہت سے قاعدے قانون کو ملحوظ رکھ کے بڑوں کے لیے الگ, بچوں کے لیے الگ, مردوں کے لیے الگ, عورتوں کے لیے الگ بنائے جا رہے ہیں مختلف قسم کے شراب کے, اور اس کے پینے سے جو ہے نا نشاط رہتا ہے, کسی قسم کی خرابی نہیں ہوتی, آدمی کی عقل بھی خراب نہیں ہوتی, کام کاج میں سہولت ہوتی ہے. ماسکرا فقلیل ہو کا کثیری, جس پر شراب کا حکم آ گیا اس میں تھوڑے زیادہ کی تفصیل نہیں ہے, اس کا تھوڑا بھی اس کے زیادہ ہی کی طرح ہے, جیسے اس کا زیادہ منع ہے ایسے اس کا تھوڑا بھی منع ہے, اور اس کا ایک قطرہ بھی ناپاک ہے. کپڑے پہ گر جائے تو کپڑے کا دھونا ضروری, کارپیٹ پہ گر جائے تو کارپیٹ کا دھونا ضروری, پانی میں گر جائے تو پانی ناپاک ہو جائے گا, دودھ میں گر جائے تو دودھ ناپاک ہو جائے گا, کھانے پینے میں گر جائے تو کھانا پینا, بعض کھانے پینے غیر مسلم ہوٹلوں وغیرہ میں ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں شراب وغیرہ کا چھڑکاؤ ہوتا ہے اس کو ٹیسٹی بنانے کے لیے, جیسے پورک کا تھوڑا بہت جو ہے نا بورا ڈال دیتے ہیں تو وہ یہ لیکوڈ بھی ڈال دیتے ہیں تو بس ناپاک ہو جائے گی وہ چیز. جیسے ہمارے ہندوستان میں بنیے جو ہے وہ گائے کے پیشاب کا چھڑکاؤ کر دیتے ہیں تبرکہ, ان کے بعد جیسے وہ ویسے ان کی برکت, پاکیزہ مذہب والوں کے پاس پاکیزہ چیز میں برکت ہوگی، ناپاک مذہب والوں کے پاس ناپاک چیز میں برکت ہوگی. ان کے پاس برکت کا تصور گائے کے پیشاب میں ہے، اور بڑے بڑے جو عالیشان قسم کے ہوٹلیں ہیں ان کے بارے میں مشہور یہی ہے کہ وہ صبح صبح پوجا کرتے ہیں، پوجا کر کے اس کے اوپر چھڑکاؤ مار دیتے ہیں، ہلکا ہلکا پتا بھی نہیں چلتا اس میں کتنا ہے کتنا نہیں ہے. ویسے گائے کا جو پیشاب ہے وہ معقول اللحم جانور ہونے کی وجہ سے جس کا گوشت کھایا جاتا ہے نجاست خفیفہ ہے، غلیظہ تو نہیں ہے، مگر کھانے میں نجاست خفیفہ غلیظہ دونوں حرام ہیں. نجاست خفیفہ غلیظہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، ایک نجاست غلیظہ ہوتی ہے جس کی صرف تھوڑی مقدار کپڑے وغیرہ پر لگ جائے تو معاف ہے، نجاست خفیفہ ہے جس کی زیادہ مقدار آپ کپڑے پہ لگے تب معاف نہیں ہے، تھوڑی مقدار معاف ہے. تھوڑا سا گائے کا پیشاب لگ گیا، بکری کا پیشاب لگ گیا تو کپڑے کو کچھ نماز ہو جا سکتی ہے اگر کوئی آدمی اسی سے نماز پڑھ لے، مگر کھانے کے اعتبار سے دونوں حکم میں نہ پاتے ہیں. کھانے اور پینے کے اعتبار سے اسی کو فرما رہے ہیں کہ ہم نے ابو دردا ابن دراوردی کو کہتے ہوئے سنا، پوچھا تھا ہم نے ان سے اس کے بارے میں، تو انہوں نے فرمایا کہ جس کے اندر نشہ نہ ہو اس کو آپ پی سکتے ہیں، یعنی جس میں نشہ ہی پیدا نہیں ہوا. اصل میں قصہ یہاں پر ایک اور ہے، یہ جو چیزیں ہیں نا ان چیزوں سے جب شربت بنایا جاتا ہے تو ایک حد تک اس میں نشہ نہیں پیدا ہوتا. جیسے کھجور ہے، کھجور آپ پانی میں ڈال دیں، شام میں ڈال دیں، صبح میں اس میں پانی میں مٹھاس آ جائے گی، یہ انتہائی طاقتور چیز ہے، آپ اس کو پی لیں کچھ نہیں ہوتا. جو ڈال دیں، گیہوں ڈال دیں پانی میں، تو دوسرے دن تک جو ہے نا اس کے اندر آشجو جس کو کہتے ہیں اس کا پانی چھوٹ جائے گا، اس کا عرق چھوٹ جاتا ہے، چنوں کا عرق چھوٹ جاتا ہے، تو اس میں نشہ نہیں آتا، اس کو پی سکتے. اسی کھجور کو آپ تین چار دن رکھ دیں تو وہ پانی گاڑا ہو جاتا ہے، گاڑا ہونے کے بعد میں اس میں کف آ جاتا ہے، کف آتے ہی اس میں نشہ آ گیا. تو اذا لم یسکر کا یہ مطلب ہے کہ ان چیزوں کے جو مشروبات ہوتے ہیں ان مشروبات میں سکر کی آنے کی جو حد ہے اس سے پہلے پہلے تک وہ صحیح ہے. جیسے ہمارے یہاں دکن میں ایک درخت ہوتا ہے، اس کو تاڑ کا درخت کہتے ہیں، بڑے اس سے شراب نکالی جاتی ہے، مگر وہ طلوع شمس سے پہلے پہلے تک اس میں نشہ نہیں آتا. بڑے بڑے مولوی سارے پیتے ہیں کیونکہ علماء اس کو حلال بتاتے ہیں، بہت طاقتور چیز، کڈنی کے لیے بہت ہی مفید ہے. جنہوں نے پیا ہے وہ بتاتے ہیں کہ اتنی میٹھی ہوتی ہے کہ آدمی کی طبیعت مست، اور اس میں پانی نہیں ملایا جاتا، اور چھوٹا سا سوراخ ڈال دیتے ہیں درخت میں اور برتن باندھ دیتے ہیں، فجر میں آئیے برتن بھرا ہوا لے لیجیے، اس میں سے دودھ کی طرح ٹپک ہے، کلر بھی اس کا دودھ کا ہوتا ہے اور گاڑا ہوتا ہے، دودھ سے بھی زیادہ گاڑا ہوتا ہے. وہ رقم اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ سورج نکلتے ہی اس میں کف آ جاتے ہیں، اور کف آتے اس میں نشہ آ جاتا ہے. تو لوگ تو کف آنے کے بعد اس کو خریدتے ہیں، لیکن اگر کوئی اس کو کف آنے سے پہلے استعمال کرنا چاہے تو کوئی حرج نہیں. ابھی اس سفر میں مجھے ایک نئی بات سننے میں آئی اس کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ اگر صبح صادق سے پہلے اس کو لا کے فریج میں رکھ لیں تو بھی کف نہیں آتا، بس جب چاہیے نکال دے جاؤ پیتے جاؤ، یعنی اس میں سکر نہیں پیدا ہوتا، نشہ نہیں پیدا ہوتا. وہ دھوپ لگ گئی ہے، دھوپ ذرا سی گرمی اس کے پہنچ گئی تو بس اس میں نشہ آ جاتا ہے. تو ایسے ہی ہے، چاہے وہ جو سے ہو، کھجور سے ہو، انگور سے ہو، شہد سے ہو، کسی چیز سے بھی، جس سے شراب، کشمش سے ہو، جس سے شراب بنائی جاتی ہے، ان سے شربت بھی بنتے ہیں. اور شربت کب تک ہے؟ وہ جب تک اس میں سکر نہیں آیا، نشہ نہیں پیدا ہو. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نبیذ تمر پیش کیا جاتا تھا. نبیذ تمر کا مطلب ہوتا ہے کھجور ڈال دیے جاتے تھے رات میں، اور صبح میں اس کا مشروب آپ کو دیا جاتا تھا، اور صبح برتن میں ڈال کے رکھ دیے جاتے تھے اور شام میں اس کا مشروب آپ کو دے دیا جاتا تھا. تو اس میں کوئی حرج نہیں، چونکہ صبح سے شام تک جو اس کا عرق چھوٹتا ہے وہ اتنا گاڑا نہیں ہوتا، اور اس میں جو ہے نا سکر نہیں پیدا ہوتا، بلکہ بعض مرتبہ دو تین دن تک رکھنے میں بھی اس میں سکر نہیں ہوتا جب تک کہ اس کو پکایا نہ جائے. تھوڑا سا جیسے اس کو پکا لیا جاتا ہے تو پھر اس میں کف آ کے اس میں نشہ آ جاتا ہے. اچھا، ان کے اندر ایک خصوصیت اور ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس میں نمک ڈال دیتے ہیں تو پھر یہ سرکہ بن جاتے ہیں. جب سرکہ بن گئے تو سکر ختم ہو گیا اس میں کا، جب سکر ختم ہو گیا تو حرمت سے حلت کی طرف آ جاتی ہے، پھر حلال ہو جاتا ہے. انگور کا شربت جو ہے، انگور کا عرق جو ہے، اور اس قسم کے عروق کی خصوصیت یہ ہے کہ پہلے حلال، پھر حرام، پھر حلال، ایسا ہو جاتا ہے. اور اس کے حلال ہونے کی وجہ ہے کہ ان کی حقیقت ہی بدل جاتی ہے، پہلے ایک حقیقت ہوتی ہے، پھر دوسری حقیقت ہوتی ہے، پھر وہ حقیقت جا کے پھر ایک اور حقیقت آ جاتی ہے. اب اس میں نشہ والی کوئی بات باقی نہیں رہتی، سرکہ تو سرکہ ہی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہی پوچھا گیا تھا کہ ایک آدمی کے پاس بہت سی شراب رکھی ہوئی ہے, اب وہ مسلمان ہو گیا تو کیا کرے, کیا اس کو بہا دے؟ تو فرمایا کہ اس کو سرکہ کیوں نہیں بنا لیتا, اس کا سرکہ بنا دو, اس کے شراب میں ٹھیک ہے, شراب کی قیمت میں تو نہیں پی سکتا, سرکہ تو کوڑیوں کے دام ملتا ہے اور اس کی قیمت بہت معمولی ہوتی ہے, بہت معمولی انداز میں بنتا ہے, معمولی معمولی چیزوں سے بن جاتا ہے. تو یہ فرما رہے ہیں فقال لا یسکر لا بأس بہ, اگر شکر نہیں آ رہا ہے اس میں تو اس میں پھر کوئی حرج بھی نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بت کے بارے میں پوچھا گیا, بت جو ہے شہد سے خاص شراب بنائی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں, تو آپ نے یہ عام ارشاد فرمایا کل شراب اسکر فہو حرام, ہر وہ مشروب جس میں نشہ پیدا ہو گیا ہو وہ حرام ہے. اسی سے علماء نے یہ مسئلہ نکال لیا کہ اصل میں شراب میں علت حرام ہونے کی اس کے نشہ والا ہونا ہے. تو اب جن چیزوں کا ذکر قرآن اور حدیث میں صراحتاً نہیں آیا اس پر یہ حکم لگ جاتا ہے. بہت سی چیزیں ہیں جو بعد میں دریافت ہوئی, بعد میں بنائی جانے لگی ہیں, بخاری میں تو ہے نہیں وہ, نہ قرآن شریف میں ہے. اب اگر کوئی کہنے لگے کہ یہ کہاں ہے بتاؤ قرآن میں, یہ کہاں ہے بتاؤ حدیث میں, تو کبھی بھی نہیں بتا سکتے, کیونکہ بہت سے مسائل علت سے یعنی وجہ نکال کے بھی ہوتے ہیں جن کو قیاس کے ذریعے سے مطابق کیا جاتا ہے, قیاس کر کے پھر ان کا حکم وہاں پر پہنچایا جاتا ہے. تو اب جتنے دوسری دنیا کے بنے ہوئے شرابیں ہیں ان سب میں یہی حکم چلتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بکر کے بارے میں پوچھا گیا, یہ شہد کی شراب ہوتی ہے, یمن والے اس کو استعمال کرتے ہیں زیادہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ شراب جو کہ نشہ پیدا کر دے یا جس کے اندر نشہ پیدا ہو وہ حرام ہے. جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مربی تھے اور شفیق تھے, تو مربی جو ہیں وہ احکام میں ایک خاص طریقہ اختیار کرتے ہیں, وہ یہ ہے کہ اس کے اطراف سے تھوڑے دنوں کے لیے ہٹا لیا جاتا ہے اس کے بعد اس سے. تو جن برتنوں میں شراب بنتی تھی ابتدا اسلام میں ان برتنوں کا استعمال بھی حرام کر دیا گیا, جن برتنوں میں شراب بنتی تھی ان برتنوں کا استعمال بھی حرام کر دیا گیا. اور وہ چار قسم کے برتن تھے, اس میں سے ایک کا نام دبا ہے, ایک کا نام مزفت ہے, ایک کا نام حنتم ہے اور ایک کا نام نقیر ہے. ان چاروں کو حرام قرار دیا گیا تھا کہ اس میں پانی, اس میں کوئی دوسری چیز بھی استعمال نہیں کرنا, شراب تو خیر رہی نہیں لیکن عام طور پر شراب اس میں رکھی جاتی تھی. کدو کے اندر کدو کو سکھا لے کے, بڑے کدوؤں کو سکھا لے کے اندر کا مسالہ پورا نکال دیتے, مغزہ پورا, تو باہر سے توبرا پورا ویسے رہ جاتا محفوظ, ہوا نہیں جاتی اس میں, تو شراب جو ہے بہت محفوظ اس میں رہا کرتے تھے. اس میں اسی طریقے پر کھجور کا ایک پیڑ, کھجور کے درخت جب سوکھ جاتے ہیں تو اس کا جو پیڑ ہوتا ہے وہ موٹا سا نکال لیتے ہیں جڑ میں سے اور اس کو کھود کے بیچ میں گڑا بنا دیتے ہیں, اس سے بنایا, اس کے اندر رکھنے کی عادت تھی شراب کو, کیونکہ اس کے اندر بھی ہوا وغیرہ نہیں پہنچتی اور ممکن ہے کہ اس میں جڑوں وغیرہ کی وجہ سے اور زیادہ اس میں کیفیت پیدا ہو جاتی ہو. تو جب وہ شراب وہ کر دی گئی, منع کر دی گئی, تو اب یہ برتن جو ہے وہ خامخواہ شراب کی یاد دلا دیتے, اور دوسرے یہ کہ ان برتنوں میں دوسری سامانوں کا استعمال کرنے سے غلطی میں مبتلا ہو جانے کا بھی ڈر رہتا تھا, دیکھ دیکھ کے رغبت پیدا ہو اور لوگوں کو متہم ہونے کا بھی موقع ہوتا تھا کہ وہ پی رہا ہے اس میں پانی اور سمجھ رہا کہ اس میں سے تو اس نے وہی نکالا ہوگا. آج بھی اگر آپ پانی کا بوتل پانی میں رکھنے, پانی جو ہے پانی کے بوتل میں لینے کے بجائے اگر آپ شراب کے بوتل میں لیں اور یوں لے کے اس کو جاتے رہے راستے پہ تو لوگ کیا بولیں گے, مولانا تو دیکھا میں ان کے ہاتھ میں وسکی تھی, لوگوں کو تو یہ سب یہ کہ بوتل کا نام چاہیے اوپر سے اندر کیا ہے ان کو اس سے کیا بھائی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا, اور اس سے اسلام کا ایک بنیادی اصول ملتا ہے اور وہ یہ, اس کو کہتے ہیں سد ذرائع, کہ جو برائی کے اسباب ہوتے ہیں ان کو چھوڑ دینا تاکہ برائی کو چھوڑنا آسان ہو سکے, برائی کے اسباب پہ ان کے ذرائع تک دور دور تک کے پتے کو مٹا دینا تاکہ اس سے رکنا بہت آسان ہو جائے. اگر آدمی کا کسی سے تعلق ہو جائے نامناسب قسم کا تو یہ ناممکن ہے کہ آدمی ملتے بھی رہے, بات بھی کرتا رہے, دیکھتا بھی رہے اور پھر جناب والا اپنا تعلق اس سے نہ رکھے, یہ نہیں ہو سکتا. اس کا علاج صوفیا نے کیا بتایا, اس کا علاج یہ ہے کہ اس گلی میں پھٹکنا چھوڑ دو, جاؤ مت اس میں, بات مت کرو. آپ کہتے ہیں کہ صاحب میں بات کر لینا چاہتا ہوں خالی, دیکھو مت, دیکھنا نہیں, بات کرنا نہیں, ملنا نہیں, بلکہ ادھر سے گزرنا نہیں اگر پاسبل ہے, کیونکہ گزرتے ہوئے بھی جب وہ گھر آتا ہے نا تو آٹومیٹکلی آنکھ اٹھ جاتی ہے. ہو سکتا ہے کھڑکی میں سے دیکھ رہا ہو کوئی, ایسا ہوتا ہے, ہو سکتا ہے دروازے میں کڑا ہوا ہو کوئی, ہو سکتا ہے گاڑی پارک کر کے جا رہا ہوں اندر, یہ گاڑی میں سے جانے کے لیے نکل رہا ہو, کچھ بھی ہوتا ہے. اور وہ شیطان چونکہ لگا ہوا ہی ہے تو وہ خود بھی اندر سے کلبلی کر کے سجا دیتا ہے کہ چل باہر نکل, کام ہے بول کے, اس کو نہیں معلوم باہر کون انتظار کر رہا ہے. اور وہ باہر آ گیا, وہ قصہ شروع ہو جاتا ہے. علاج اصل یہی ہے ایسی چیزوں کا کہ جس کو جان دل عزیز اس کی گلی میں جائے, کیوں وہ جائے ہی نہیں وہاں پہ, طریقہ اس کا وہی ہے. تو پھر دھیرے 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 وہ تعلق بجھ جاتا ہے, مضمحل ہو جاتا ہے, پھر آدمی کو کنٹرول کرنا آسان ہوتا ہے. ورنہ آدمی دوستی بھی رکھنا چاہتا ہے, ملنا بھی چاہتا ہے, بات بھی کرنا چاہتا ہے, پھر برائی سے بچنا بھی چاہتا ہے, امپاسبل ہوتا, ہو نہیں سکتا ہے. بری صحبتوں سے بچنا ہے, کسی کو شراب کی عادت ہے اس سے بچنا ہے, کسی کو اور کسی چیز کی عادت, درد کی عادت ہوگی اس سے بچنا ہے. دوستوں میں اٹھا بیٹھ رہا بھی آدمی پھر ڈرچ بھی نہیں, ایسا نہیں ہوگا. اگر اسی انوائرمنٹ میں وہ رہتا ہے اور پہلے سے وہ اس کا عادی ہو چکا ہے, پھر پڑ جائے گا. ہم تو یہاں تک دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی سگریٹ پی رہا تھا, سگریٹ چھوڑ دیا, پھر سگریٹ والے میں اتنا بیٹھنا شروع کیا, اب ایک دو کشت لے لی, پھر اس کے بعد ایک دو کشت لے لی, پہلے جھوٹی پی لی پھر سچی پی لی, عادت پھر لوٹ آ جاتی, آؤٹ کر آتی ہے. طبیعت جو ہے نا وہ خسائی سے طبیعت آؤٹ کر آ جاتی. تو سب کے ذریعے جس چیز سے روکا جائے اس کے جو وسائل ہیں اور اس تک پہنچنے کے جو اسباب ہیں ان سے رکنا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں یہ فرمایا تھا کہ بس نہ تو ڈبا استعمال کرو, نہ مزفت استعمال کرو, نہ ہنٹم استعمال کرو, نہ نفیر استعمال کرو. بعض ایسے برتن ہوتے تھے جن کو مطلع کر لیا جاتا تھا, جیسے مرتبان ہوتا ہے نا جس کو قلعی کر لیا جاتا ہے, خاص قسم کا مسالہ لگا دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے اچار وغیرہ خراب نہیں ہوتا, وہ شراب کے لیے استعمال ہوتے تھے, ان کو نفیر کہا جاتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ منبر پر خطبہ دیا اور پھر اس کے بعد میں فرمایا کہ انہ قد نزل تحریم الخمر, شراب کی حرمت یہ نازل ہو چکی ہے اور وہ پانچ چیزوں سے بنتی ہیں. فرمایا انگور سے اور کھجور سے اور گیہوں سے اور جو سے اور شہد سے, اور خمر وہ ہے جو عقل کو خامر کر دے اور عقل کو بجا دے. وثلاث وجدت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم يفارقنا حتى يعهد الينا عهدا. فرمایا کہ تین چیزیں ہیں کہ میری تمنا تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جانے سے پہلے کچھ اس کی تفصیل ہمیں بتاتے. الجدو, ایک تو دادا, اسلام میں دادا کا جو حصہ ہے اس میں اختلاف ہے بہت, کیونکہ دادا وارث باوا کے ہوتے ہوئے وارث نہیں ہوتا, باوا کے نہیں ہوتے ہوئے وارث ہوتا ہے. اولاد جو ہے اس کے ہونے کی صورت میں دادا کو کی حصے کی بٹواری کیسے کی جائے گی, اور اولاد بھی مر چکی ہے, اولاد کی اولاد ہے, ادھر دادا ہے باوا بھی نہیں, ادھر پوتا ہے بیٹا بھی نہیں, اب اس مال کی تقسیم کیسا ہوں گی؟ تو اس میں ہے بہت شدید قسم کے اختلافات. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کی تمنا کی تھی کہ یہ اجتہادی مسئلہ بننے سے پہلے اگر منسوخ ہو جاتا تو زیادہ, یعنی میری تمنا تھی کہ اجتہاد کرنے کی اس میں ضرورت نہیں پیش آتی. خیر اجتہاد سے تو مسئلے بتا لیے گئے بعد میں, لیکن حضرت عمر یہ فرما کرتے تھے کہ اگر اس میں حضور باتیں اور فرما دیتے, یعنی ہم ان سے پوچھ پاتے, اس سے ہم کو موقع نہیں ملا, ہم اس میں دوسرے مسئلوں میں رہ گئے, یہ مسئلہ ہم پوچھ نہیں پائے, رہ گیا. والکلالہ, اور دوسرا مسئلہ کلالہ کا ہے, اس کے بارے میں اگر حضور سے اور تھوڑی تفصیل ہمیں معلوم ہو جاتی تو بہت اچھا تھا. معلوم تو ہوئی, قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے, لیکن وہ اور تھوڑی تفصیل معلوم ہو جاتی تو جو اور دیگر جزیات ہیں اس میں اجتہاد نہ کرنا پڑتا. یہ ہے عمر نے اپنی تمنا ظاہر کی تھی. کلالہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کا کوئی نہ ہو, اکیلا ہے, ماں باپ نہیں ہے, اولاد نہیں ہے, بہن بھائی ہے صرف, یا بہن بھائی بھی نہیں ہے, تو ایسے آدمی کو کلالہ کہتے ہیں قرآن پاک کی اصطلاح میں, عربی کی اصطلاح میں. بھائی اولاد ہے تو تقسیم کیسا کرنا, بیوی ہے تو کیسا کرنا, عورت مری ہے تو شوہر ہے تو کیسا کرنا, ماں باپ ہیں ان کے حساب سے معلوم ہے سب, رشتے دار دوسرے ہیں, ذوی القربیٰ ہیں, ذوی الارحام ہیں. تین قسم کے وارث ہوتے ہیں اسلام میں, ایک عصبات ہوتے ہیں, ایک ذوی الفروض ہوتے ہیں, اور ایک ذوی الارحام ہوتے ہیں. تین نام ہیں ان کے, عصبات, ذوی الفروض اور ذوی الارحام. ذوی الفروض کہتے ہیں جن کا حصہ شریعت نے مقرر کر دیا وہ کسی صورت میں محروم نہیں ہوں گے, وہ ان کو ملنا ہی ملنا ہے, صرف اس کی ڈیٹیل ہے کہ کب کتنا ملنا ہے, جس میں سے میاں اور بیوی اور ماں اور باپ, یہ چار ذوی الفروض ہیں. یہ شوہر مرے گا تو بیوی کو ضرور ملے گا, بیوی مرے گی تو شوہر کو ضرور ملے گا, آدمی مرا اس کے ماں باپ ہیں ضرور ملے گا ان کو، ماں ہے خالی تو بھی، باپ ہے خالی تو بھی، اگر اس کے پاس مال موجود ہے یہ ذلیل فروض کہلاتے ہیں. عصبات کہتے ہیں کہ ان چاروں کا جو حصہ بنتا ہے وہ دے دینے کے بعد میں جو بچا ہے وہ لینے والا، اس کو عصبہ کہتے ہیں. جیسے اولاد جو ہے وہ عصبات میں سے ہے، اولاد ذلیل فروض میں سے نہیں، اس کا حصہ مقرر نہیں ہوتا. اس کا یہ ہے کہ جو ذلیل فروض والے ہیں، جو حصے مقرر شدہ لوگ ہیں ان کو دے دو، بقیہ تم آپس میں بانٹ لو جو بھی بچا ہوا ہے. خالی لڑکی ہے تو اس کی ترتیب الگ ہے، ایک سے دو زیادہ، ایک سے زیادہ لڑکیاں ہیں تو ان کی ترتیب الگ ہے، لڑکا لڑکی ہیں تو اس کی ترتیب الگ ہے، خالی لڑکا ہے تو یہ ہے کہ یہ آپس میں لکھ گا حضل ان کے قاعدے سے لگ. اور یہ خصوصاً سے چار ہیں، اولاد ہے اور چچا ہے اور بھائی ہے اور دادا ہے، یہ عصبات کہلاتے ہیں. مطلب اولاد نہیں ہے مگر چچا ہے تو چچا عصبات میں سے ہے، باپ بھی عصبات میں سے، اپنا حصہ لینے کے بعد اگر کوئی عصبات میں سے نہیں ہے تو انہیں عصبہ بن جاتا ہے، اور اسی صورت میں دادا بھی ہو جاتا ہے، باپ اور دادا، اور چچا بھی ہوتا ہے اور بھائی بھی عصبہ ہوتے ہیں، اگر اولاد نہ ہو تو بھائی عصبہ ہے. اور ذوی الارحام جو ہے نا، یہ خالہ ہے، پھپھو ہے، یہ لوگ جو ہے نا یہ ذوی الارحام کہلاتے ہیں، بھائی بہن دوسرے. یہ بعض صورتوں میں ان کو ملتا ہے، بعض صورتوں میں نہیں ملتا ہے. اب اس میں سے کوئی نہیں ہے تو اس کا نام کلالہ ہے. تو اس کی جو تفصیل ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی تمنا کیا کرتے تھے کہ کاش اس کے بارے میں کچھ اور مزید ہم حضور سے پوچھ لیتے تو اچھا تھا. وہ ابواب من ابواب الربا، اور سود کے مسائل میں سے کچھ مسئلے کاش ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مزید وضاحت کر دیتے، یہ آپ نے فرمایا. جد اور کلالہ کے بارے میں تو لوگوں نے کچھ نہیں کہا، کیونکہ لوگوں کو اس سے کوئی زیادہ بحث نہیں تھی، لیکن ابواب من ابواب الربا ایک ایسی چیز تھی اس کو لوگوں نے پکڑ لیا. اور بعد کے زمانے کے خاص طور پر بینکوں کا نظام وغیرہ آنے کے بعد میں تو اس کو انہوں نے بیس ہی بنا لیا، اور یہ کہہ دیا کہ اصل میں سود کے بارے میں کوئی واضح ارشادات نہیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا فرمایا، اور خود سے پڑھنے کو گئے تو اس سے یہی مصیبت ہوتی ہے، یہ ساری خرابی آئی خود سے اسٹڈی کرنے سے. اور نہ علماء کرام نے اس بارے میں صاف بات فرمائی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی بھی قسم کے سود کے معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد نہیں ہے، ویسی بات نہیں. سود دو قسم کا ہے، ایک وہ جو پہلے سے معروف تھا اور عربوں کے اندر رائج تھا، یعنی قرضہ دے کر سود لینا، قرضہ دے کر سود لینا، قرضہ دینا اور قرض جو ہے نا ادائیگی کی بنیاد پر کہ بھائی اتنے دنوں میں ادا کرو گے تو 2% 3% 5% جو بھی ہے وہ سود دینا، یہ عام رواج تھا اس کا. یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو بتانے کی ضرورت پڑی، ایسی چیز نہیں تھی کہ جس کو مزید وضاحت، بالکل واضح تھا. مختلف واقعات پیش آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خود خاندان والے حضرت عباس وغیرہ تک بھی پہلے سے سلسلہ ان کا تھا، دینا بھی تھا لینا بھی تھا، صحابہ کی ایک بڑی تعداد پہلے سے لیتی جاتی تھی، یہودیوں کے ساتھ معاملات چلتے تھے تو یہودی سارے بنیے سود خار، تو اس کی وجہ سے وہ سارے معاملات تھے. تو وہ چیز منع کر دی گئی کلم کلا، چاہے وہ انفرادی طور پر ہو چاہے اجتماعی طور پر ہو. بعض لوگوں کو یہ اشکال ہوا کہ اس زمانے میں جو سود تھا قرض دے کے لینے کا، بنیے کرتے تھے اور انفرادی لیتے تھے کرتے تھے، اور اب تو بینک آ گئے ہیں، بینک تو اجتماعی طور پر کرتے ہیں، تو یہ تو تجارتی سود ہے، وہ ذاتی غرض کے لیے ہوتا تھا، یہ تو تجارت کے لیے. یہ سب غلط فہمی. مکہ مکرمہ میں سود کی حرمت نازل ہونے سے پہلے مکہ میں، مدینے میں، سب جگہوں پر فرد اپنی ضرورت کے لیے بھی لیتا تھا اور تجارت کی بیسس پر بھی لیتے تھے، اور کمپنیاں دیا کمپنی کی شکلیں ہوا کرتی تھیں بازار تک، نام اور اصطلاحات نہیں تھے مگر صورت تھی وہ پوری اجتماعی طور پر تھی. ابو سفیان کا قافلہ جس سے جنگ بدر پیش آئی، جس مال کو لے کے گیا تھا وہ سود پہ لے کے گیا تھا، اور ابو سفیان کے قافلے کے بارے میں یہ بات مشہور ہے، یعنی تاریخی کتابوں میں خود انہیں کے الفاظ ہیں کہ مکے کا کوئی آدمی نہیں تھا جس کا پیسہ اس میں شامل نہیں تھا. 26 کروڑ کا کاروبار تھا وہ تجارت کا جو قافلہ لے کر گئے تھے ابو سفیان. اب کے حساب میں، یعنی یہ مفتی شفیع صاحب نے اپنے زمانے میں حساب لگا کے اس کا 26 کروڑ کا حساب نکال کے بتایا تھا، اب تو پھر وہ 26 کروڑ جا کے 26 ارب ہو جائیں گے، کئی بلین ہو جائیں گے. تو وہ جو تھا پورا مکے والوں کا اجتماعی طور پر تھا، تو تجارت کا ہی تھا وہ اور کیسا تھا، اور سب سود کے جو تھے وہ پورے کے پورے. تو تجارتی سود بھی تھا اس زمانے میں، اجتماعی سود بھی تھا اس زمانے میں، انفرادی سود بھی تھا اس زمانے میں، اور معروف طریقہ جو ہے وہ قرضہ دے دینا پھر اس کے بعد میں واپسی کے وقت میں زیادہ وصول کر لینا، یہ رائج تھا. اس میں کوئی ابہام نہیں رہا، اس کے بارے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرما رہے. کہ کاش اس کے بارے میں کچھ تفصیل آپ ارشاد فرما دیتے، ایسا نہیں. کچھ چیزیں ایسی تھیں اس کے بارے میں کہ جو عربوں میں معروف نہیں تھی. ان اس معروف طریقے کے علاوہ بھی بہت سی چیزوں میں سود ہوتا ہے جو مذہب کے بتانے سے معلوم ہوا عربوں میں اس کا رواج نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک مقام پر بیان فرمایا، اس میں چھ چیزوں کا ذکر آپ نے ایک موقع پر فرمایا، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والحنطة بالحنطة، گہوں گہوں کے بدلے میں، سونے سونے کے بدلے میں، چاندی چاندی کے بدلے میں، الملح بالملح بھی ہے شاید، نمک نمک کے بدلے میں. ایسی چھ چیزیں آپ نے اس موقع پر گنائی اور یہ فرمایا کہ ان کا جب آپس میں تبادلہ ہو تو برابر ہونا چاہیے، کم زیادہ ہوگا تو اس میں سود ہوگا. اس کا کوئی رواج نہیں تھا عرب میں. ایک موقع پر آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی اور پھر انہی دنوں کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہو گئی، پھر اس کے بعد آپ دنیا سے جدا ہو گئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کرتے تھے کہ آیا جن چھ چیزوں کی بات حضور نے ارشاد فرمائی انہی چھ چیزوں سے متعلق ہے یہ، یا ان چھ چیزوں میں وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ چھ چیزوں والی وجوہات کہیں دوسری جگہ پائی جائیں گی تو بھی اس میں ہے، جیسے کل ما اسکر فہو حرام، شراب ایک ہے، شراب میں پانچ چیزوں سے شراب بنتی ہے، اور ایک یہ کہ جس میں نشہ آ جائے گا، معلوم ہو گیا کہ جس میں نشہ آ جائے گا اس میں شراب کا حکم آ جائے گا. تو یہ چھ چیزوں میں ہی ہے یہ سود کا حکم جو حضور نے ارشاد فرمایا، یا یہ چھ چیزوں میں کوئی مشترک وجہ ہے اس کی وجہ سے یہ حکم ہے سود کا. اب یہ مشترک وجہ تو 6000 میں چلی جائے گی. یہ تھی وہ چنانچہ اس میں اجتہاد کیا گیا اور اجتہاد کر کے چھ چیزوں تک محدود نہیں رکھا کسی نے بھی، خود عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی نہیں رکھا، دوسروں نے بھی نہیں رکھا، اجتہاد بتاتے رہے. اب اس میں یہی وجہ ہے کہ ائمہ کے درمیان میں اختلاف ہے کہ ان چھ چیزوں میں مشترک چیز کیا ہے. امام مالک کے پاس جیسے ادخار ہے اور قوت والی ہونا ہے، ہر وہ چیز جس میں ذخیرہ اندوزی کی صلاحیت ہو اور جس میں غذائیت پائی جائے وہ انہوں نے اس میں سے نکالا. کسی نے قدری اور کیلی ہونا نکالا، ہم جنس ہونا اور قدری اور کیلی ہونا. حناف کی بات یہ ہے کہ ایک جنس والی چیز ہو اور ناپی تولی جانے والی چیز ہو، اس میں یہ کہیں بھی پائی جائے، ایسی دو چیزوں کے درمیان میں جب معاملہ ہوگا تو برابر کرنا ضروری ہے. یہ چیزوں کے چھ چیزوں کے ساتھ میں محدود نہیں ہے وہ، بلکہ جتنی دنیا بھر میں چیزیں پائی جاتی ہیں وہ جب ایک ہی جنس کی ہوں گی، ایک ہی قسم کی ہوں گی اور وہ کیلی یا وزنی ہوں گی، کیونکہ یہ چھ چیزوں میں وہ چیز پائی جاتی تو اس میں سود پایا جائے گا. تو یہ اجتہاد کیا جاتا ہے، فقہ نے اجتہاد فرمایا اور اس سے ہزاروں چیزوں کے اندر سود والے مسئلے کو بیان فرمایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بارے میں فرما رہے ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں مزید وضاحت فرما دیتے تو پھر یہ اجتہاد کا موقع نہیں رہتا، کیونکہ اجتہاد میں ہوتا ہی ہے کہ ہر امام کا اجتہاد الگ ہو سکتا ہے. چنانچہ امام شافعی کا الگ ہو گیا، امام ابو حنیفہ کا الگ ہو گیا، امام مالک کا الگ ہو گیا. اب جس نے وجہ نکالی ہے نا، وہ وجہ اگر دوسری جگہ نہیں پائی جائے گی تو وہاں سود نہیں ہوگا، اور امام شافعی کے پاس مثلا وہ چیز پائی جاتی ہے تو وہاں سود ہو جائے گا. ایک امام کے پاس بعض چیزوں میں نہیں ہوتا سود، دوسرے امام کے پاس ہو جاتا ہے. ایک امام کے پاس بعض چیزوں میں نہیں ہوتا، تیسرے امام کے پاس میں ہو جاتا ہے. وہی وجہ کے اختلاف کی وجہ سے اس کو فرما رہے ہیں. ابواب من ابواب الربا. قال قلت یا ابا عمرو فشیء یصنع بالسند من الارض. تو کہتے ہیں ایک شاگرد کہتے ہیں ابو عمرو، میں نے پوچھا کہ ایک چاول سے جو بنائی جاتی ہے، چاول سے بھی ایک شراب بنائی جاتی تھی، کیونکہ شراب کا بیان چل رہا نا، اس میں درمیان میں عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد آ گیا جس میں سود کا بھی ذکر آ گیا، تو یہ جو چاول سے بنائی جانے والی ہوتی ہے شراب، یہ اس کے بارے میں کیا ہے؟ تو پھر اس وقت ان کے استاد نے، ابو عمر کے استاد نے فرمایا کہ یہ اس زمانے میں نہیں پائی جاتی تھی، اتنا انہوں نے جواب دیا بس. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ قاعدہ بتا دیا، الخمر ما خامر العقل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں پیشین گوئی فرما دی کہ قیامت کے قریب نام بدل کر لوگ استعمال کیا کریں گے شراب کو. اس لیے اس زمانے کے لوگ، جب ان زمانہ فتنے والا زمانہ ہوگا، تو کسی چیز کے استعمال کرنے میں بہت محتاط ہونا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ شراب ہو اور شراب کا نام اس کو نہ دیا گیا ہو. یہ ہے کہ شراب نہیں ہے پھر ٹھیک ہے پیو، لیکن ایسا تو نہیں ہے کہیں کہ شراب ہو اور شراب کا نام نہ دیا گیا ہو، اس میں کیئرفل ہونا چاہیے، کیونکہ قیامت کے قریب ایسا ہونے والا ہے. حضور نے فرمایا، فرماتے ہیں عبد الرحمن ابن غنم الاشاری کہ مجھ سے ابو عامر نے بتایا یا ابو مالک الاشاری نے بتایا، اور یہ فرما رہے ہیں انہوں نے کہ خدا کی قسم انہوں نے جھوٹ نہیں بتایا، بالکل صحیح بتایا، اور یہ بتایا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِ أَقْوَامٌ، میری امت میں کچھ قوم ہوں گی، ایسی قومیں آئیں گی، يَسْتَحِلُّونَ الْخِرَا، جو زنا کو حلال کریں گی، بدکاری کو حلال کر لیں گی. ایک گروپ پایا جاتا ہے جو اپنے کو مسلمانوں سے باور کراتے ہیں لیکن ان کے حالات ایسے ہیں کہ ان کو مسلمانوں میں شمار کرنا مشکل ہے. ان کے پاس یہ طریقہ ہے کہ آپ کسی بھی عورت سے بات کر لیں، پیسے مقرر کر لیں، ٹائم مقرر کر لیں، شادی ہو جاتی ہے. ایک گھنٹے کے لیے کریں، دو گھنٹے کے لیے کریں، پانچ گھنٹے کے لیے کریں، ایک رات کے لیے کریں، دو رات کے لیے کریں، تین رات کے لیے کریں. اس کو ان لوگوں نے متا کا نام دیا ہوا ہے، متا ہے، اور یہ بھی ایک نکاح کی قسم ہے. بعض مرتبہ قاضی کو بلاتے ہیں، بعض مرتبہ قاضی کو نہیں بلاتے. اور قاضی بھی ایسا ہے کہ پیڈ ہوتا ہے، وہ جو ہے فرض کرو عشاء کے وقت 10 بجے رات کو نکاح پڑھا دیتا ہے اور 6 بجے دروازے پہ کھٹکا مار دیتا ہے کہ ٹائم ختم ہو گیا، اب حرام شروع بول کے مار دیتا ہے. اب اگر حرام سے بچنا ہے تو باہر آ جاؤ. یستحلون الخیرہ، یا تو یہ مطلب ہے کہ خیلہ کریں گے اور تدبیریں، ناجائز تدبیریں کریں گے، غلط معنی قرآن و حدیث کا مطلب بدلائیں گے اور پھر اس کو حلال کر لیں گے، ہوگا وہ حرام. نکاح میں خصوصیت یہ ہے کہ اگر وقت مقرر کر لیا جائے تو پھر وہ حرام ہو جاتا ہے. نکاح موقع جو ہے نا وہ زنا میں شامل ہوتا ہے، شرط کے طور پر اگر نکاح میں وقت مقرر ہو جائے تو پھر زنا میں شامل ہو جاتا ہے. اس کی جو شرطیں ہیں وہ پوری ہونی ضروری ہیں. بعض علماء نے اس جملے کا یہ مطلب بتایا ہے کہ اتنی کثرت سے اس میں ابتلا ہوگا کہ اس کو حرام ہی نہیں سمجھیں گے، ایک کامن سی چیز ہو جائے گی، معمولی حیثیت کی چیز، معمولی چیز ہو جائے گی. یعنی جو اس کی قباحت دل میں ہونا چاہیے، جو اس کی برائی دل میں ہونا چاہیے، جو اس سے نفرت ہونا چاہیے، معاشرے میں اس کے مرتکب کو جس انداز سے دیکھا جانا چاہیے یا برتاؤ اس کے ساتھ میں کیا جانا چاہیے، وہ نہیں رہے گا. ایسے ہی ہے جیسے ایک چیز جیسے حلال کام کیا جاتا ہے ایسا کر رہے ہیں. اور یہ قیامت کے قریب ہوگا اور آگے اس پر وعید آ رہی ہے کہ جب یہ چیز عام ہوگی تو پھر کیسی کیسی چیزیں ہوں گی. والحریرہ، اسی طرح لوگ جو ہے آئیں گے، ایسے لوگ آئیں گے میری امت میں سے جو ریشم کو حلال کر لیں گے. مرد کے لیے سلک جو ہے یہ حرام ہے، استعمال نہیں کرنا چاہیے، نہ پہننا نہ استعمال کرنا، بعض مرتبہ استعمال میں ذہن میں نہیں رہتا. خالص سلک جو ہے نا جانماز بنائی ہوئی ہے، اس میں نماز پڑھے جا رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کاٹن کی ہے یا کسی اور چیز کی ہے اور اس میں جو ہے نا کچھ دھاگے پڑے ہوئے ہیں، نقش و نگار سلک کا بنا ہوا ہے، اس کی اجازت ہے. گوٹ بنی ہوئی ہے، اس کی اجازت ہے. پھول بنے ہوئے ہیں، اس کی اجازت ہے. مردوں کے لیے ہے یہ مسئلہ، عورتوں کے لیے نہیں. عورتوں کے لیے جائز ہے سلک استعمال کرنا بھی جائز ہے، ان کے لیے سلک پہننا بھی جائز ہے ان کے لیے. لیکن مردوں کے لیے جو لباس کی پابندیاں ہیں اس میں سے ایک یہ ہے کہ اصلی ریشم نہیں ہونا. علماء کرام نے آرٹیفیشل ریشم کا حکم یہ نہیں دیا ہے، جو بنتا ہے نا مصنوعی جو ریشم بنتا ہے اس کا حکم یہ نہیں بتاتے، لیکن بہرحال احتیاط تو کر لینا چاہیے. اس واسطے کہ اس میں مصنوعیت میں اتنی اصلیت ہوتی ہے کہ اگر نہ بتائے دکاندار کہ یہ اصلی ہے یا غیر اصلی ہے تو فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اتنی وہ کوالٹی مینٹین کرتے ہیں اس میں. غرض یہ ہے کہ سلک کو منع کیا گیا. حضور نے فرمایا کہ لوگ میری امت میں ایسے پیدا ہوں گے جو حریر پہنیں گے، جو حریر کا استعمال کریں گے ریشم کا، اس لیے ریشم سے بہت بچنا چاہیے. والخمرا، اور یہ فرمایا کہ میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو شراب کو حلال کریں گے. والمعازفہ، اور ایسے لوگ ہوں گے جو معازف کو، یعنی کیا بولیں گے، میوزک اور ناچ گانے کے گانے باجے کی چیزوں کو حلال سمجھیں گے، جو گانے باجے کی چیزیں ہیں ان کو حلال کر لیں گے، کرتے رہیں گے. حالانکہ جو غنا ہے، گانا جو ہے نا، یہ بھی حرام ہے. اور گانے کے ساتھ جو چیز میوزک وغیرہ کی غیر صوتی ہوتی ہے، بغیر آواز والی ہوتی ہے، جس میں آدمی کی آواز نہیں ہوتی، وہ بھی حرام ہے، جس کو ہم میوزک کہتے ہیں. نہ ڈب کی شکل میں، نہ ڈبڑے کی شکل میں، نہ گٹر کی شکل میں، نہ اور کسی ہارمونیم کی شکل میں، نہ قوالی کے ساتھ، نہ بغیر قوالی، کسی چیز کے ساتھ میں میوزک صحیح نہیں ہے. حضور نے فرمایا کہ قیامت کے قریب لوگ آئیں گے جو اس کو حلال سمجھیں. حضور نے فرمایا کہ معازف کو میں اپنے قدموں کے نیچے روندنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. آپ نے فرمایا کہ معاذ کو میں اپنے قدموں کے نیچے روندنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، اس کو ختم کرنے کے لیے میں بھیجا گیا ہوں. ایک جماعت مسلمانوں کی یہ خیری کے لیے جو میوزک ہے نا، یہ صحیح ہے اور یہ روح کی غذا ہے، کیونکہ آدمی کو نشہ اس سے آتا ہے اور ایک کیفیت تاری ہوتی ہے، اس سے زیادہ کیفیت تو شراب میں تاری ہوتی ہے کہ آدمی کو غمی آدمی رہتا ہے، غم غلط ہو جاتا ہے. ہر وہ چیز جو دنیا میں لذیذ اور مزے کی ہو جائز ہے تھوڑی ہے. اب یہ کہ جب اللہ نے پیدا کیا ہے تو ضرور، ایک صاحب کو بتا دیتے نا کہ کوئی کہہ رہا تھا کہ نہیں یہ اللہ نے بنایا، تمہارے پاس عقل ہے نا، بولے جی ہاں، تو عقل ہے تو اللہ نے کوئی چیز بنائی ہے تو عقل سے اس کو استعمال کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، اللہ نے خامخواہ بنائی ہے. اب یہ جو میوزک ہے یہ خامخواہ نہیں بنی ہوئی ہے، اس کو استعمال کرو، اس کو مسلمان بنا لو، اس کو مسلمان بنا لو. ایسے ہی ہے جیسے کتے کو گو کو پاک صاف کر لو، فلٹر کر لو، ہریرا بنا کے اس کا کیسا ہوتا، اس میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے. معاذ وغیرہ کو مسلمان کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے اس میں، وہ نہیں ہوتے پاک، وہ حرام کے حرام ہے. حرام کو حرام سمجھ کے مبتلا ہونا بہت اس معنی کر یہ ہے کہ صاحب کل کے دن توبہ کر لے گا آدمی، اپنے کو گندا سمجھے گا کہ میں گندگی میں مبتلا ہوں. اب یہ کہ صاحب یہ اسلامک میوزک ہے، آج کل کر دیا نا بعض گروپوں نے یہ کیا ہے کہ بہت سے نعتیں اور نظمیں اور دوسری قسم کی چیزیں جو ہے نا وہ کس کے ساتھ بچوں کے لیے کیا لگا دیا، میوزک کے ساتھ لگا دیا ہوا. یہ سب کیا ہے، وہی استحلال ہے، یہ حلال سمجھ لیں گے معاذف کو. الغنا ينبت النفاق كما ينبت الماء الزرع، یہ چیز دل میں نفاق کو ایسے پیدا کرتی ہے جیسے پانی کھیتی کو پیدا کرتا ہے. ایک صاحب نے یہ حدیث سنائی ہے خاتون کے سامنے، تو وہ خاتون کہنے لگی ہم تو بہت سنتے ہیں کبھی ہمارے دل میں نفاق نہیں پیدا ہو. یہ ایسے ہی ہے بالکل جیسے ایسا عالم صاحب بیان کر رہے تھے، فرما رہے تھے کہ بغیر وضو کی نماز نہیں ہوتی. تو ایک صاحب نے کہا کہ میں تو چار پانچ سال سے پڑھ رہا ہوں، میری تو ہو جاتی. ایسے ہی ہے کہ ہم تو سن رہے ہیں اور ہمارے اندر نفاق نہیں پیدا ہوتا. یہ خود نفاق پیدا ہو جانے کی علامت ہے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو سن رہے ہیں ہم کو نفاق نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ نفاق آنے کے بعد ہی تو فرق نہیں کر سکتا نا آدمی حق و باطل میں. یہ نفاق آ جانے کی دلیل ہے کہ نفاق آ گیا اس لیے یہ فیلنگ ہو رہی. نفاق میں حب دنیا کا ایک نشہ ہوتا ہے، نفاق میں گناہ کی طرف میلان کا ایک رجحان ہوتا ہے، نفاق میں کیئر نہیں کرنے والی ایک کیفیت آدمی میں آ جاتی ہے، وہ دیکھا جائے گا. یہ خود نفاق کی وجہ سے ہوتا ہے اور یہ ساری باتیں ہوتی ہیں غنا کے اندر. تو معاذ جو ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ منع ہے. کل ہی ایک خاتون کا فون آیا تھا کہ شادی کے موقع پر لڑکیاں جو ہے نا کوئی مرد اس میں نہیں ہوگا، وہ کچھ گانا بجانا کرنا چاہ رہی ہیں. میں نے مسئلہ بتا دیا کہ علماء کرام نے ناجائز بتایا، تو وہ کہنے لگے کہ پھر یہ خوشی کیا منائیں، جن کو اپنی خوشی اسی کا اظہار کرنا ہے تو پھر یہ کیا کریں. میں نے کہا کچھ بھی نہیں، آؤ کھاؤ کپڑے پہنو، ملو ایک دوسرے سے، کھانا کھاؤ، ایک دوسرے کو مبارکباد دو، جاؤ کچھ کر، تم اور کیا کرنے کا، اور کیا خوشی منائیں. ان کے ذہن میں یہ کہ جب خوشی کرنا ہے تو خوشیوں کے لیے تو ان کو ناچ گانا ہونا چاہیے. پھر اس میں میں نے جب یہ باتیں بتائی تو کہنے کے نہیں، میں نے حدیث میں میں نے سنا ہے کہ حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے تھے تو وہاں عورتیں جو ہے نا بجا رہی تھی، دس بجا رہی تھی. معاذ وغیرہ کی حرمت جو ہے نا وہ کب نازل ہوئی؟ جب حضور مدینہ میں گئے تو نازل ہو گئی. ٹھیک ہے، تو بات کیا کام ہے ساری، جب تک تو شراب بھی پی جا رہی تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ پانچ چھ سال کی بچیاں تھیں جو پڑھ رہی تھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، جو نعت پڑھ رہی تھی، طلال بدر علینا من سنیات الوداع والی، اور ان کے ساتھ میں ایک ڈھبڑا سا تھا وہ بجا رہی تھی. اور پھر وہ بھی ہے صدیق عمر آئے تو بھاگ گئی. وہ تو جب ہی تک تھا جب تک، پھر بعد میں ایک عید کے موقع پر ایسی بجا رہی. ایک وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے جب تک عمر نہیں تھے ساتھ میں، پھر دوسرے موقع پر عمر پہنچ گئے تھے ہجرت کر کے، عید کا موقع آیا تو پھر وہی اپنا جو انہوں نے حضور کی شان میں استقبال میں پڑھا تھا وہ انہوں نے پھر سوچا کہ چلو پھر بجاتے ہیں. اس میں عمر آ گئے، وہ سب بھاگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے خاموش رہتے ہیں کہ عمر تم کو دیکھ کے تو شیطان راستہ بدل لیتا ہے. یہ فرمایا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضور کو دیکھ کے نہیں بدلتا یا ابوبکر کو دیکھ کے نہیں بدلتا، مطلب یہ کہ ان کے مزاج میں انتظام بہت زیادہ تھا، طبیعت میں سختی تھی، تو ہر کوئی آدمی بہت ڈرتا تھا. تو آپ کسی کے فضائل بیان کرتے تھے خاص انداز سے، جس کا ایک مطلب ہوتا تھا. یہ مطلب نہیں تھا کہ دوسروں کو دیکھ کے نہیں بھاگتا، بقیہ یہ ان سے ڈرتا بہت تھا کہ یہ آدمی کہیں مجھے پکڑ کے رسید نہ کر دے. اور حضرت عمر تھے ہی شان کے، تو وہ جو ہے ایک طرف سے صرف کوئی چیز بندی ہوئی ہوتی ہے اور دوسری طرف سے کھلی ہوئی ہوتی ہے, اور جس کے اندر جو ہے نا کوئی خاص ردم نہیں ہوتا, دھڑ 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 جیسے ڈبے پہ آپ مار دیں کوئی چیز اعلان کرنے کے واسطے, اس طرح اگر کوئی چیز کی جائے جیسے افطار کے اعلان کے واسطے ہوتا ہے, تو ایسے ابتدا میں شادیوں میں اعلان کے واسطے ہوتا تھا, کیونکہ حضور نے اس کو فرمایا ہوا تھا کہ شادیوں کو چھپا چھپا کے مت کرو, بلکہ اس کا اظہار کر دو لوگوں میں تاکہ بعد میں لوگوں کو گفت و شنید کا موقع نہ رہے. اور رواج جو تھا مکہ و مدینے میں شادیوں کا ایسا نہیں تھا جیسے آج کل ہے, دو آدمی مل کے جا رہے ہیں اتفاق سے کسی کے پاس ملنے کے لیے گئے, وہاں شادی کی بات ہوئی تو شادی کر لے کے باہر آتے تھے, ایسا رواج. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص الخاص صحابہ ہمیشہ سفر حضر میں ساتھ رہنے والے, ایک مرتبہ حضور کے پاس آئے, حضور نے فرمایا کہ تیرے کپڑوں پہ یہ پیلا پیلا کیا ہے, تو کہنے کہ حضور میری کل شادی ہو گئی. حضور موجود ہیں, ان کے پاس یہ نہیں تھا کانسیپٹ کہ شادی کے اندر جو ہے نا یہ بلانا چاہیے ان کو, ان کو جمع کرنا چاہیے, ایسا نہیں تھا کانسیپٹ. جو شادی کے ریکوائر تھے وہ تو پوری کر لیتے تھے, دو گواہ ہو, مہر ہو, ایجاب قبول ہو, کوئی خطبہ دے, یہ چیزیں ہیں بس, حمد ثنا یہ سنت ہے, اور ایجاب و قبول مرد اور عورت کی یہ ضروری ہے, دو گواہ ہونا, مہر کا مقرر ہو جانا, شادی میں اس تو یہ اور کچھ بھی نہیں ہے. تو اس کا کانسیپٹ نہیں تھا اس کو باضابطہ تقریب کی حیثیت دینے کا, البتہ بعد میں پھر لوگوں کو بلا کے کھلانے کا رواج تھا, بھی پھر بعد میں آپ نے اس کی ترغیب بھی دی ہے. شروع میں نہیں تھا, حتیٰ کہ مدینہ منورہ کتنا بڑا تھا, چھوٹا گھر تو تھا وہ, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بولے بغیر کون سا کام کرنے کی صحابہ کو عادت تھی, اور کتنا حضور کو چاہتے تھے یہ لوگ. لیکن یہ معاملہ ان معاملات میں سے تھا کہ جس کے بارے میں لوگوں میں کانسیپٹ نہیں تھا کہ اس کے بارے میں بڑے لوگوں کو بلانا چاہیے, دعائیں کرانا چاہیے, ان سے پڑھانا چاہیے, ان سے پڑھانا چاہیے, وہاں سے بلا رہے ہیں, کسی کو انگلینڈ سے بلا رہے ہیں. گزشتہ شادی میں گیا ایم سی سی کے اندر, 90 آدمی انگلینڈ سے آئے ہوئے تھے شادی میں شرکت کے واسطے, ہر آدمی کو 700-800 ڈالر تو کم از کم خرچہ ہوں گا خالی کرایہ کا. اب آنے والا خالی بکا تو نہیں آتا, جیب میں کچھ بھی نہیں ہوتی, جب شادی نہیں ہوا آ رہا ہے, اب اتنے ڈالر جمع کرو آپ, کتنے غریبوں کی شادیاں ہو سکتی ہیں وہ دیکھو, وہ اس کی کیا ضرورت ہے کہ ساری دنیا بھر سے لوگوں کو جمع کریں, آپ یہ کریں وہ کریں. یہ کانسیپٹ بدل گیا شادی میں, پہلے نہیں تھا. تو ایسا ہوتا تھا کہ کلیا میں گول پوری آتا تھا, تو بعض مرتبہ لوگوں کو گفت و شنید کا موقع مل جاتا تھا, ارے کیا قصہ ہے, میں اس کی طرف بھوتا رہا بھوت جا رہا, بعد میں بتا چلتا تھا ان کی تو شادی ہو گئی. تو جب تک تو بدگمانی کا موقع ہو جاتا تھا نا, تو آپ نے فرمایا تھا کہ اعلان کر دیا کرو. تو شروع شروع میں اعلان کی شکل یہ ہوتی تھی کہ کسی بھی گھر میں کوئی ڈبا ابا رکھ کے, ڈھبڑا ابڑا رکھ کے زور سے دھبا دب دھبا دب دھبا دب مار دیتے تھے اس کو, تو یہ پتا چل جاتا تھا کہ فلاں گھر میں شادی ہو رہی ہے, ایک وہ چیز ہے. اور یہ کہ ہمارے گانے باجے حفاظت کا باجے والوں کو بلا رہے ہیں, ان کی ایک اپنی لباس ہے, ان کی ایک وضافتہ ہے, یونیفارم ہے ان کا, ان کے ہاتھ میں پنگیاں ہیں, اب وہ تو ایک دوسری چیز ہوگی بالکل, یہ اس کی اجازت نہیں ہے اسلام میں. تو معازف جو ہیں ان کو منع کیا گیا ہے, اور اسی وجہ سے یہ ہمارے سیلولر وغیرہ کے اندر بھی جو میوزک وغیرہ ہوتی ہے اس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے. ہر قسم کا میوزک چلا دیا بھائی, کون سا رہے تو کیا ہوگا, کوشش کرنی چاہیے, بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے جہاں تک ممکن ہو. اب اپنے ہاتھ میں ہے نا, جو چیز ہمارے قبضے میں نہیں ہے تو خیر ایک الگ بات ہے, جو ہمارے قبضے میں ہے اس میں آپ میوزک والی بھی رکھ سکتے ہیں, بغیر میوزک والی بھی رکھ سکتے ہیں. میں نے کل ایک صاحب کے پاس سیلولر دیکھا, انہوں نے بڑا اچھا اس کا ایڈجسٹ کیا ہوا تھا, اس میں ایک چڑیا کے پکارنے کی آواز آ رہی تھی, چی 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 چی, جیسے چڑیا پکارتی نا خانچنی اپنے گھر, ویسی آواز بنی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, یا خالی تو جیسے عام طور پر جو ہوتا ہے ویسا ہو جائے کرے. وہ تو گانے کا ریزم پورا اور میوزک جو ہوتی ہے یہ آدمی اتنے میں بھی مزہ لے لیتا ہے, جائز طریقے مزہ لینے کے ہیں, بس وہ بس میں اپنے ناجائز کے کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں یہ بات رکھی ہوئی ہے کہ جب یہ لوگ بہت زیادہ ہو جائیں گے اور ایسا کرنا شروع کر دیں گے اور اصلاح کرنے والے نہیں رہیں گے, جس کی تفصیلات دوسری روایتوں میں ہیں, تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ خنزیر اور بندر بنا دیں گے, ایسا بھی ہوگا. یعنی پھر جب یہ معاملہ بہت حد سے آگے نکل جائے گا اور پھر روک ٹوک کرنے والا بھی نہیں رہے گا, تو پھر کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کو خنزیر اور بندر بنا دیا جائے گا. اجتماعی طور پر پچھلی امتوں میں بہت ہوا ہے, اس امت میں نہیں ہوگا, لیکن بالکل قیامت کے قریب میں جب حالات بہت ہی ناگفتہ ہو جائیں گے تو بعض قوموں کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا بھی فرمائیں گے. اللہ کی ایک عادت ہے, جس کو خنزیر اور بندر بنا کے ذلیل کریں گے اسی کو کریں گے جس پر توبہ کرنے کا ارادہ نہیں ہوگا, جس پر توجہ فرمانے کا ارادہ نہیں ہوگا, جو ہے توبہ کی توفیق ان کی ختم کر دینا ہوگا, اور توبہ کی توفیق ان کی ختم ہو چکی ہوگی, جن کے دلوں پہ مہر لگ چکی ہوگی, ایسوں کے ساتھ یہ واقعات ہونے والے ہیں، کیونکہ حدیثوں میں اس کی شرح میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ خنزیر اور بندر بنا دینے کے واقعات ایسوں کے ساتھ ہوں گے کہ موت بھی ان کی اسی حالت میں ہوگی اور وہ ہمیشہ کے لیے معذب ہونے کا فیصلہ کیے جائیں گے، عذاب کا فیصلہ کیے جائیں گے، ان کے ساتھ ہوگا. اس لیے عام علماء یہ فرماتے ہیں کہ جب تک مسلمان ہیں اور مسلمانوں کے اندر کچھ بھی دیندار طبقہ موجود ہوگا، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ واقعات پیش نہیں آئیں. ابو حازم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سہل کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ابو اسید الساعدی جو ہیں یہ آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آئے ہوئے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ولیمے کی دعوت، آپ نے دعوت میں لوگوں کو بلایا ہوا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ میرا ولیمہ ہے آ جاؤ. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہلیہ تھی وہی خدمت کر رہی تھی آنے والوں کی، فکانت امراته خادمہ. عجیب بات ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اس وقت جو لوگ کھانے کھانے کے لیے آئے تھے تو جو آپ کی اہلیہ محترمہ تھی جن سے شادی ہوئی تھی وہی کھانا اس وقت سپلائی کر رہی تھی، دے رہی تھی. وہی العروس اور وہی اس وقت دلہن بھی تھی، وہی دلہن بھی تھی، وہی خدمت بھی کر رہی تھی ولیمے کے کھانے کی. قال اتدرون وما سقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انقعت له تمرات من الليل في طور. اس وقت جو چیز پیش کی گئی تھی اس میں یہ بھی تھا کہ رات میں ایک برتن میں کھجور ڈال دیے گئے تھے جس کا شربت نکال کے اس ولیمے میں بھی پیش کیا گیا، جس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر کھجور کو رات میں پانی میں ڈال کے اس کا شربت صبح میں پی لیا جائے تو یہ وہ کھجور سے شراب بننے والی جو بات ہے اس کی تعریف میں یہ چیز نہیں آتی. یہ عام شربت ہے جس سے شیرین پیدا ہو جاتی ہے اور قوت والی چیز ہے، تو اس کے اور اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس کا استعمال ثابت. ان چار برتنوں کو جن کی ممانعت کی گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے دنوں کے بعد میں پھر اس کی اجازت دے دی، چنانچہ اس کو بیان فرما رہے ہیں. باب الترخیص، ترخیص النبی فی الاوعیہ والظروف بعد النہی. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الظروف فقالت الانصار انہ لابد لنا منہا فقال فلا اذن. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان برتنوں سے منع فرما دیا جس میں شراب بنتی تھی، تو انصار نے عرض کیا چند دنوں کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اس کے علاوہ برتن نہیں ہے اور پریشانی بہت ہو رہی ہے. صاحب فرمایا بس ٹھیک ہے چلو کوئی بات نہیں، اب شروع کر لو اس میں استعمال کرو. تھوڑے دنوں کے لیے پابندی عائد کی گئی تھی، پھر اس کے بعد اس کو ہٹا دیا گیا، کیونکہ جو صحابہ کا جو ذوق تھا، مزاج تھا، وہ سامنے آئی گیا تھا، نفرت ان کے دلوں میں پیدا ہو ہی چکی تھی. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جب دیکھا کہ سب کتے پال رہے ہیں تو آپ نے کیا کہا، ہمارا بھی قتل الکلاب، اے کتوں کو مارو. اب وہ کتے مارنا شروع ہوئے، جو کتا نظر آیا اس کے پیچھے لگے ہوئے اور مار رہے ہیں اس کو، خوب بہت سے کتے مروا دیے. پھر اس کے بعد میں حضور نے فرمایا کہ بھائی اس میں جو کالا ہے نا اس کو مارو، وہ شیطان ہوتا ہے. وہ کالے کتے مارنے شروع کیے، جب کالے کتے بھی مارے اور لوگوں کو پتا چل گیا کہ یہ ان کی خبیث چیز ہے، یہ گندی چیز ہے. کتے میں یہ خاص بات ہے کہ دوسرے جو جانور ہوتے ہیں حرام، وہ صرف ناپاک ہوتے ہیں. کتے میں یہ بات ہے کہ وہ ناپاک بھی ہے اور خبیث بھی ہے. ناپاک اس کو کہتے ہیں جو ظاہر میں ناپاک ہو، صرف خبیث اس کو کہتے ہیں جو اندر سے بھی ناپاک ہو. مطلب اس کا یہ ہے کہ کتے میں یہ خصوصیت ہے کہ اس کا لعاب لگ جانے سے، اس کا جھوٹا لگ جانے سے چیز یا کپڑا وغیرہ ناپاک ہو جاتا ہے، اور خباثت یہ ہے کہ فرشتے نہیں آتے اس کی موجودگی میں. دیکھیے منحوس چیز ہے، کسی دوسرے جانور کے بارے میں یہ بات نہیں ہے کہ اس میں فرشتے نہیں آتے اس کی موجودگی میں، لیکن کتے کے بارے میں یہ بات ہے کہ فرشتے نہیں آتے، اس کو کہتے ہیں خباثت. تو یہ چونکہ خباثت دلوں میں بٹھانا تھا اس کی اور نجاست دلوں میں بٹھانا تھا، تو آپ نے مارو کتوں کو، خوب مروا ہے، خوب مروا ہے. اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ بھائی میں کتوں کو مروانے تھوڑی بھیجا گیا ہوں، تو چھوڑو، بس یہ حرام ہے، اس کو ذہن میں رکھ لو، اس کو پالنا والنا نہیں ہے. مالی ولی کے علاوہ مجھے کتوں کو لے کے کیا کرنا ہے کہ میں ان کتوں کو مروانے تھوڑے آیا ہوں، تو بس اس کی حرمت جو ہے نا وہ ذہن میں آ جانی چاہیے. تو ایسے آپ نے پہلے ان تمام برتنوں سے ایک لخت منا اور اس کی اجازت ہوتی تھی، ابھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتا تھا یہ پورا نظام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے. پہلے آپ نے برتنوں سے منع کر دیا، صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول یہی تو ہمارے پاس برتن تھے، اب یہی آپ نے منع کر دیے ہیں تو اب ہمیں تو بڑی پریشانی ہو رہی ہے. حضور نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے استعمال کرتے رہو. بس اللہ تبارک و تعالیٰ جو چیزیں حرام ہیں ان سب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا وعلى محمد وعلى آل سيدنا وعلى محمد وعلى آل سيدنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك ومثلنا بها قابليها واتمها علينا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلي وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك.